خير الخلق وعواقب الامر الذي لم يزل في ابديته ولا يزال في ابديته نحمده على عظيم احسانه ونجر لطفه وبرهانه ونظام فضله وامتنانه لم يولد سبحانه فيكون في العز مشاركا ولم يلد فيكون في ملكه موعظا حالكا لم يتقدمه وقت ولا زمان ولم يتآوره زيادة ولا نقصان وأفضل الصلاة والسلام وأكمل التحية والإكرام على أول الأوائل وأدل الدلائل مبدأ الأنوار الأغلي ومنتهى الخروج الكمالي الدافع جيشات الأراذيل والسامغ صولات الأغاليل وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى آخر يوم الدين. ہماری گزشتہ جو تقاریر واقعہ کربلا کے پس منظر پر ہو رہی تھی اور اگرچہ گزشتہ تقریر زیادہ تر گفتگو سیرت امام پر ہوتی رہی اور تاریخی پس منظر پوری طرح سے واقع سامنے نہ آ سکا، یہ ایک وجہ مومنین کے اس گروہ کا احتجاج بھی تھا کہ جس کا بیان یہ ہے کہ تاریخ سے زیادہ امام کی سیرت، امام کا کردار، امام کا تقویٰ، امام کی عبادت، امام کا اخلاق، ان تمام چیزوں کو بیان کیا جانا چاہیے. لیکن جیسا کہ ہم نے اپنی مجبوریوں کو پیش کر دیا تھا آپ کے سامنے، بلکہ خود آپ حضرات بھی اس کا مسلسل مشاہدہ کرتے چلے آ رہے ہوں گے، ڈیڑھ گھنٹے کی تین تین تقاریر ہونے کے باوجود کسی بھی موضوع سے انصاف نہیں ہو پا رہا. البتہ آج کی یہ تقریر سیرت جہانگاہ معصومین کے پہلے حصے کی آخری تقریر اور انشاءاللہ آئندہ تقریر یہ چوتھے امام کی سیرت پر ہوگی اور اس کے بعد سے مسلسل نو معصوموں کی سیرت پر ایک ایک گفتگو کا موقع ملے گا، تو اس میں ہر قسم کے دور کرنے والے مومنین کی خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے گی. آج کی ہماری گفتگو مکمل طور پر واقعہ کربلا کے بارے میں ہوگی، لیکن پھر یہ بتا دیا جائے کہ وقت بے انتہا کم اور اسی لیے بہت سارے واقعات کو انتہائی اختصار کے ساتھ بیان کرتے ہوئے ہم جس حد تک ممکن ہو سکا واقعہ کربلا کے اوپر روشنی ڈالیں گے. گزشتہ دو تقاریر میں بات اس مقام تک پہنچی کہ واقعہ کربلا ایک منطقی نتیجہ ان تمام تاریخی واقعات کا جو خلافت اولا، خلافت ثانیہ اور خلافت ثالثہ کے زمانے میں پیش آ رہے، اور تمام خلافتیں کچھ اس طریقے سے نظام مملکت کو چلا رہی تھیں کہ جس کے نتیجے میں واقعہ کربلا کو پیش آنا ہی تھا. اور کسی کا تذکرہ پیغمبر اسلام بھی کر گئے تھے، کسی کا تذکرہ مولائے کائنات بھی کرتے رہے تھے، کسی کا تذکرہ جناب سیدہ کی زبان پر بھی تھا، کسی کا تذکرہ امام حسن اور امام حسین کی زبان پر بھی تھا. اور مسلسل تاریخی واقعات ملتے ہیں کہ جہاں امت کو بھی بتایا گیا اور معصومین نے بھی ایک دوسرے کے سامنے اس قسم کے واقعات کا تذکرہ کیا، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ معصومین کا گروہ یا خاندان اہل بیت جو واقعہ کربلا کے لیے بالکل تیار تھا. روایتوں میں یہ ہے کہ ایک مرتبہ امام حسن اپنے مکان کے اندر تشریف فرما، امام حسین آتے اور آنے کے بعد جیسے ہی ان کی نگاہ امام حسن کے چہرے پر پہنچی، شیخ ابدال قمی اپنی کتاب منتہی الاعمال میں اس روایت کو نقل کر رہے، جیسے ہی امام حسین کی نگاہ اپنے بڑے بھائی کے چہرے پر پہنچی ہے، ایک مرتبہ امام حسین رونے لگتے ہیں. امام حسن سوال کرتے ہیں کہ حسین کیا بات، مجھے دیکھتے ہی آنکھوں میں آنسو کیوں آ گئے؟ تو امام حسین کہتے ہیں کہ میں اس وقت کو یاد کر کے رو رہا ہوں کہ جب طالب آپ کو بہر دے کر آپ کو شہید کریں گے اور آپ کے سہیجے کے ٹکڑے نکل نکل کر سچ میں جمع ہو رہے ہوں گے. تو روایت کیا ہے کہ امام حسن نے فوراً امام حسین کو دیکھا اور کہا کہ اے ابو عبداللہ، تم تو خالی میری اس مصیبت کے اوپر رو رہے ہو کہ جب میں اپنے گھر کے اندر بستر کے اوپر بہر دے کر شہید کیا جاؤں گا، لیکن یہ بتاؤ کہ تمہاری کیا حالت ہوگی جب تم جب و تنا 30,000 کے مجمع میں 3 دن کے بھوکے اور پیاسے کھڑے ہو گے. اس حالت میں حد نگاہ کر دوستوں کے عزیزوں کے اقارب کے رشتے داروں کے لاشے ہی لاشے پڑے ہوں گے. اور پھر روایت یہ ہے کہ دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کی مظلومیت کا تذکرہ کرتے ہوئے ماتم کرنا شروع کر دیا. تو خاندان اہل بیت تو پہلے ہی سے تیار تھا, لیکن حکومتیں بھی کچھ اس طریقے سے اپنے نظام کو چلا رہی تھی کہ اس کا منطقی نتیجہ یہی نکلنا چاہیے کہ واقعہ کربلا پیش آ جائے. اور جیسا کہ ہم نے بتایا, پہلی خلافت, دوسری خلافت اور تیسری خلافت کی تمام تر سازشیں امت مسلمہ پر ایسے مقام پر لے جاتی کہ جہاں اسلام میں سے اہل بیت کا نام بالکل ختم کر دیا جاتا, جہاں اسلام میں سے اہل بیت کے لفظ کو بالکل نکال کر رکھ دیا جاتا, اور کوئی جاننے والا اور کوئی پہچاننے والا نہ ہوتا کہ اہل بیت کی کوئی ہستی ہوتی ہے, اور کسی کو پتا نہ چلتا کہ اہل بیت سے کیا مراد ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پوری کوشش یہ کی جا رہی تھی کہ پیغمبر اسلام کے نام کو لوگوں کے ذہنوں سے مٹایا جائے اور پیغمبر کی ہستی کو لوگوں کے ذہن سے کھڑک کھڑک کے نکالا جائے. تاریخوں میں یہ واقعہ موجود ہے کہ مامون رشید عباسی نے اپنے دور کے اندر یہ حکم جاری کر دیا تھا کہ جو خلیفہ معاویہ کا نام لے گا, جو خلیفۃ المسلمین معاویہ کا نام اپنی زبان پر لے گا, اسے انتہائی سخت سزا دی جائے گی. چند مہینوں سے زیادہ یہ حکم نافذ نہ ہو سکا, لیکن مامون رشید عباسی نے یہ حکم نافذ کر دیا. جب مامون رشید عباسی نے یہ حکم نافذ کیا تو لوگ گھبرا گئے, اور گھبرا کر ایک مرتبہ جوک پر جوک خلیفہ کے دربار میں حاضر ہونے لگے اور کہنے لگے کہ اے مامون رشید عباسی, تو نے امیر معاویہ کے نام لینے پر پابندی کیوں لگا دی تھی؟ تو اس وقت مامون رشید عباسی کہتا ہے کہ مجھ تک مغیرہ ابن شعبہ کے بیٹے نے ایک روایت پہنچائی. مغیرہ ابن شعبہ امیر معاویہ کا سب سے راست تھا, اور ابھی جب گفتگو آگے بڑھے تو آپ دیکھیں گے کہ معاویہ کے دل میں یہ تمنا پیدا کرنے والا کہ تو اپنی جگہ اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد بنا دیا, اس میں مغیرہ کا انتہائی گہرا ہاتھ ہے. تو مغیرہ ابن شعبہ کا بیٹا یہ نقل کرتا ہے, مامون رشید عباسی تک یہ تاریخ روایت پہنچتی کہ مغیرہ کا بیٹا یہ نقل کرتا ہے کہ میرا باپ روزانہ دن میں ایک مرتبہ امیر معاویہ سے ملاقات کیا کرتا تھا, اور جب بھی وہ امیر معاویہ سے ملاقات کرتا تو انتہائی خوش خوش واپس آتا تھا, اور ہمیشہ گھر میں آنے کے بعد امیر شام کی ذہانت, امیر شام کی چالاکی, امیر شام کی ہوشیاری اور امیر شام کی سیاست کا پسیدہ کھڑتا رہتا تھا. لیکن ایک دن مغیرہ کا بیٹا یہ کہتا ہے مطمئن کہ ایک دن جب میرا باپ مغیرہ امیر معاویہ کے دربار میں سے واپس آیا اور واپس آنے کے بعد گھر میں بیٹھا تو میں نے دیکھا کہ اس نے اس دن کھانا بھی نہیں کھایا اور انتہائی غمگین سر کو جھکا ہوئے انتہائی غم کی حالت میں بیٹھا. میں نے ایک مرتبہ سوال کیا کہ بابا, آپ کو جب بھی امیر معاویہ کے گھر سے آیا کرتے ہیں انتہائی خوش خوش اور انتہائی مطمئن آیا کرتے ہیں, یہ آج آپ کی کیا حالت ہو گئی کہ آپ اتنے غمگین؟ تو ایک مرتبہ مغیرہ یہ کہتا ہے کہ اے میرے بیٹے, آج میں جب امیر شام کے دربار میں گیا تو وہاں میں نے ایک عجیب بات کا مشاہدہ کیا اور اس نے مجھے اتنا غمگین کر دیا ہے کہ میرا دل یہ چاہ رہا ہے کہ آج سے امیر شام سے اپنے ہر تعلق کو ختم کر دوں. مستحق مغیرہ کا بیٹا خبر سے سوال کرتا ہے کہ بابا, آپ نے امیر شام کے پاس آج کیا عجیب و غریب بات دیکھی؟ تو مغیرہ کہتا ہے کہ میں آج جب امیر شام کے پاس اس کی پرائیویٹ سیٹنگ میں گیا تو ایک مرتبہ میں نے اس سے کہا تھا کہ اے امیر شام, اب تو علی بھی قتل کر دیے گئے ہیں اور حسن نے بھی تیرے ساتھ سلوک کر لی ہے, تیرے تمام دشمنوں کا خاتمہ ہو گیا, اب تجھے خدا نے پوری حکومت اور طاقت عطا کر دی ہے, تو اپنے رشتے دار یعنی بنی ہاشم کے ساتھ بہتر سلوک رکھنا, ان پر حد سے زیادہ ظلم نہ کرنا, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھٹک جائیں اور بغاوت پر اتر آئیں. تو اس وقت امیر شام نے مجھ سے کہا کہ اے مغیرہ, تجھے پتا نہیں کہ میرے ذہن میں کیا خیال؟ مغیرہ سرا کے پوچھتے ہیں کہ اے امیر شام, تیرے ذہن میں کیا خیال؟ تو امیر شام یہ کہتا کہ جب میں تاریخ پر نگاہ ڈالتا ہوں تو میری آنکھوں میں خون اتر آتا, یہ خیال کر کے کہ ہمارے بھائی حضرت ابو بکر صدیق تھے, انہوں نے 2 سال تک حکومت کی, انتہائی عیش و آرام کے ساتھ حکومت کی, انتہائی اطمینان کے ساتھ حکومت کی, مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے بھی کچھ کام کیے, 2 سال کی حکومت ہو گئی اور آج کی حالت ہے لوگ ان کا نام بھلا چکے ہیں. کسی کے ذہن میں نام موجود ہو تو موجود ہو, کسی کی زبان پر آ جائے تو آ جائے, لیکن اتنی کثرت سے ان کا تذکرہ نہیں ہوتا ہے. اس کے بعد ہمارے دوسرے بھائی حضرت عمر فاروق نے حکومت کی, 10 سال تک بڑی سے بری یا بھلی حکومت کو بھی کر کے چلے گئے اور انہوں نے جس حد تک ممکن ہو سکا مسلمانوں کی سلطنت کو وسیع کیا, دولت کو بڑھایا, مسلمانوں کو خوشحال کیا, لیکن آج کی حالت ہے کہ ان کا تذکرہ بھی ایک عام بادشاہ کی طرح سے, ان کا تذکرہ بھی ایک عام شخص کی طرح سے ہوتا ہے. اس کے بعد تو ہمارے سب سے قریبی رشتے دار حضرت عثمان غنی تخت خلافت کے اوپر بیٹھے, 13 سال تک انہوں نے حکومت کی اور آج کی حالت ہے لوگ نام تو جانتے ہیں لیکن اتنی عزت اور اتنی شہرت نہیں. تو جب میں یہ خیال کرتا ہوں کہ ہمارے ایک بھائی نے 2 سال تک حکومت کی, ان کی زیادہ شہرت نہ ہو سکی, دوسرے بھائی نے حکومت حکومت کی 10 سال کے بعد لوگوں نے ان کو بلانا شروع کر دیا. تیسرے بھائی نے حکومت کی 13 سال کے بعد لوگوں کے ذہن سے ان کا نام بھی مٹنے لگا. لیکن یہ خیال کر کے میری آنکھوں میں خون اتر آتا کہ اب تک میرے چچا راز بھائی محمد ابن عبداللہ کا نام پانچوں وقت اذان میں لیا جاتا, اور میرے دل میں بس ایک ہی تمنا کہ جس طرح دوسروں کا نام لوگوں کے ذہن سے میں نے مٹا دیا, کسی طریقے سے اس محمد کا نام بھی لوگوں کے ذہنوں سے پرکھ کر مٹا دوں. لیکن کیا کروں کہ ابھی میرا بس نہیں چل رہا ہے, کیونکہ 5 وقت کی اذانیں میرے راستے میں آئے. اگر آپ غور کریں امیر شام کا یہ فقرہ کہ 5 وقت کی اذانیں میرے راستے میں آئے, اور اس کے بعد چوتھے امام اور چھٹے امام دونوں کے اس جملے کو اپنے ذہن میں رکھیے کہ جب چوتھے امام سے بھی یہ سوال کیا گیا اور چھٹے امام سے بھی یہ سوال کیا گیا تھا کہ یبنا رسول اللہ آپ کے خاندان میدان کربلا میں جا کر اور اتنی ساری قربانیاں دے کر اپنے تمام گھرانے کو برباد کر کے اپنے تمام گھرانے کو اجاڑ کے کیا حاصل کیا تھا, تو اس وقت روایتوں میں یہ کہ چوتھے امام سے یہ سوال شام میں ایک شخص نے کیا تھا اور چھٹے امام سے یہ سوال مدینے میں ایک شخص نے کیا تھا, تو چھٹے امام نے تو اسے حکم دیا تھا کہ تو جا کر 2 رکعت نماز پڑھ اور پھر میرے پاس آ. وہ 2 رکعت نماز پڑھ کے آیا تھا تو اس وقت امام نے کہا تھا کہ اے شخص کہ تیری نماز ہی تیرے سوال کا جواب ہے, جب تک تم لوگ نماز پڑھتے رہو گے یہ سمجھنا کہ ہمارے خاندان نے اسی مقصد کے تحت قربانی کی تھی کہ 5 وقت اذان کے اندر اللہ کا نام اور رسول کی رسالت کا اعلان ہوتا رہے اور مسلمان نمازیں پڑھتے رہے. اور چھٹے امام کی جو حدیث ہے جس میں شہداء کربلا کے اوپر سلام بھیجا گیا, اس کے اندر بھی یہی جملہ موجود ہے کہ میرا سلام ہو اللہ کے مقدس بندوں پر جنہوں نے اپنی جانوں کو قربان کر دیا, اگر یہ لوگ اپنی جانوں کو قربان نہ کرتے تو لن تکمل اذان و صوت مقدر, تو آج دنیا والوں کے کان اذان کی آواز کو نہ سن رہے ہوتے. تو امیر معاویہ سے یہ جملہ کہ 5 وقت کی اذان میں رسول کا نام آتا ہے یہ خیال کر کے میری آنکھوں میں خون اتر آتا ہے. چوتھے اور چھٹے امام کے جملے کہ اسی نماز اور اذان کو قائم کرنے کے لیے ہمارے خاندان نے قربانیاں دی, تو ذرا غور کریں کہ واقعہ کربلا کا یہ پہلو بھی کتنا اہم ترین پہلو ہے کہ امیر شام پیغمبر کے نام کو ختم کرنا جا رہا ہے, اور وہ جانتا ہے کہ پیغمبر کے نام کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ جو مسلمانوں سے نماز کی اور اذان کی عادت کو چھڑوا دیا جائے. وہ اذان اور نماز جو ہم انتہائی معمولی عبادت سمجھ کے انجام دیتے ہیں, لیکن امیر شام کو بھی پتا ہے کہ اس نماز کی اور اس اذان کی اتنی اہمیت ہے کہ صرف اسی کی وجہ سے رسول کی رسالت باقی ہے. اور چوتھے اور چھٹے امام کے وہ جملے کہ جس کے اندر تمام کربلا کے واقعے کو سمیٹ لیا گیا اسی نماز کے اندر, کہ جب تک یہ نمازی نماز پڑھتے رہیں گے اور مؤذن اذان دیتا رہے گا, یہ سمجھنا کہ جس مقصد کے تحت کربلا کا واقعہ پیش آیا وہ مقصد اپنی جگہ بالکل کامیاب ہے. تو امیر معاویہ کے ذہن میں تو یہاں تک خیال تھا, اس سے پہلے کے جو 3 بزرگ گزر گئے تھے وہ اہل بیت کے نام کو اسلام سے مٹانا جا رہے تھے, اور امیر شام اہل بیت کے ساتھ ساتھ پیغمبر کے نام کو بھی اسلام سے مٹانا جا رہا تھا اور پیغمبر کے نام کو بھی اسلام سے پرچ پرچ کے ختم کرنا جا رہا تھا, اور اسی کے تحت اس نے تمام زندگی گزاری. روایتوں میں یہاں تک ہے کہ عمر ابن عاص سے ایک مرتبہ امیر شام کی انبن ہو گئی. عمر ابن عاص اس وقت مصر کے گورنر تھے, تو مصر کا ایک وقت کسی سرکاری کام سے جمج آیا ہوا تھا. عمر ابن عاص کی معاویہ سے انبن ہو گئی تو عمر ابن عاص نے سوچا کہ اہل مصر آئے ہوئے, مصر اس وقت اسلامی مملکت کا طاقتور ترین صوبہ تھا, اور ہر حاکم کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ مصر کا صوبہ ہمارے قابو میں آ جائے. تو عمر ابن عاص نے یہ سوچا کہ مصر کا وقت آیا, میں مصر کا گورنر مصر کے وقت کو بلایا, اور بلانے کے بعد ایک مرتبہ ان سے کہا کہ جب تم امیر شام کے دربار میں جانا تو اس سے مروب ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اتنے اطمینان سے اس سے بات چیت کرنا, اتنے توہین آمیز طریقے سے اس سے بات چیت کرنا جتنا تم اپنے عام ساتھی سے بات چیت کرتے ہو. عمر ابن عاص کا خواہش اور عمر ابن عاص کا مقصد یہ تھا کہ جب امیر شام کے سامنے مصر کے لوگ اتنی روکی گفتگو کریں تو امیر شام یہ سمجھ جائے کہ مصر کو قابو میں کرنا صرف عمر ابن عاص کے ہاتھ میں ہے, اور وہ مجبور ہو کر مجھے اپنے ساتھ دوبارہ ملا لے. امیر شام بھی کچی گولیاں نہیں کھیلے ہوئے گا. روایت ساری سے روایت کیا ہے کہ جب یہ قافلہ پہنچا وہاں پہ تو ایک مرتبہ امیر شام نے پہلے ہی سے بھانپ لیا کہ کچھ گڑبڑ ہے, تو دروازے سے دیکھا کہ وہ لوگ آ رہے ہیں, اپنے خادموں کو حکم دیا کہ انہیں سیدھے راستے سے نہ لاؤ بلکہ چکراتے ہوئے لاؤ, مختلف جگہ سے گھما پھرا کے لاؤ, اور ہر جگہ میری فوجی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے لاؤ. تو اب کیونکہ ہمارا موضوع کچھ اور ہے, واقعے کو بہت مختصر کرتے ہوئے کہ جب یہ مصر کا وقت لایا گیا تو اتنے مقامات سے اس کو گھما سے لایا گیا اور اتنی فوجی طاقت اس کو دکھائی گئی کہ جب یہ حاکم شام کے سامنے پہنچے تو اتنے مرعوب ہو چکے تھے, اتنے متاثر ہو چکے تھے کہ انہوں نے ہمارے آپ نے حکم دیا تھا کہ معاویہ کو السلام علیکم یا خلیفۃ المسلمین کہہ کر سلام نہ کرنا بلکہ السلام علیکم یا معاویہ کہہ کے سلام کرنا, لیکن اتنا ان کو فوجی طاقت دکھا کے مرعوب کر دیا گیا کہ تاریخ صبری کے جملے لیے کہ جب مصر کا وقت پہنچا تو انہوں نے گھبراہٹ کے عالم میں معاویہ کو سلام کیا کہ السلام علیکم یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول تجھ پر ہمارا سلام ہو. امیر شام نے جملہ سنا, تاریخ صبری کا فکرہ ہے, امیر شام نے جملہ سنا اور بجائے اس کے کہ ناراضگی کا اظہار کرتا یہ بتاتا کہ تم کفر بک رہے ہو, انہیں انعام و اکرام دے کر رخصت کیا گیا. تو یہ امیر شام کی دلی تمنا کی کسی طرح سے پیغمبر کا نام اسلام کے خرج سے نکالا جائے اور اس کے بدلے میرے خاندان کے نام کو داخل کیا جائے, اور اسی کے تحت پوری سازش مرتب کی گئی تھی, اسی کے تحت تمام کا نقشہ بنایا گیا تھا. لیکن واقعہ کربلا وہ واقعہ ہے کہ جس نے امیر شام کے تمام مقصد کو ختم کر دیا, اور خالی امیر شام کے مقصد کو ختم نہیں کیا بلکہ پیغمبر اسلام کی وفات کے بعد میدان صفیفہ سے جس سازش کا آغاز ہوا تھا وہ سازش 50 یا 60 سال میں اس انتہا تک پہنچنے والی تھی کہ لوگ مکمل طریقے سے اہل بیت سے جاہل ہو چکے تھے. امام حسن کی کچھ خدمات اور جناب عقیل کا کچھ کردار سے شام کے کچھ شہر والے اہل بیت کے نام سے واقف ہو چکے تھے, لیکن گفتگو کے اختتام میں شاید اس قسم کے واقعات آئے کہ جب شام کے اندر اہل بیت کا قافلہ پہنچا تو لوگوں نے اہل بیت کو پہچاننے سے انکار کر دیا اور لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ قافلہ کون سا قافلہ آ رہا. تو اس طریقے سے مسلمانوں کے ذہنوں کو تبدیل کر دیا گیا تھا کہ لوگ بالکل اہل بیت رسالت کو فراموش کر چکے تھے, اہل بیت رسالت کو بھلا چکے تھے. اس وقت امام حسین تیاری کر رہے تھے اپنے جہاد کی, اور اس وقت امام حسین تیاری کر رہے تھے کہ 50 سال کا طویل عرصہ جو خدا نے ان ظالموں کو دیا جس میں ان کی رسی کو دراز کر دیا گیا, اب وقت آ گیا, اب وہ موقع آ چکا ہے کہ جب آگے بڑھ کر ان کا مقابلہ کرنا. اور اب تک انہوں نے جتنے مظالم کیے اور اب تک انہوں نے جتنی سازش تیار کی ہے سب کا ہمیں خاتمہ کرنا, اور یہ خیال کر کے امام حسین اپنی جگہ تیاری کر رہے ہیں. امام حسین کی تیاری جاری, اور گزشتہ تقریر کا ایک واقعہ جناب قرینب کا واقعہ ہمارے سامنے اس حقیقت کو پیش کرتا کہ امام حسین جب ایک مظلوم کو ظالم کے پنجے میں نہیں دیکھ سکتے تو امام حسین نے کس طریقے سے یہ مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوں گے کہ پوری امت مسلمہ کو ظلم کے شکنجے میں کسا جا رہا, اور ظلم اس حد تک پہنچا کہ امام حسین کو تو شہید کیا گیا, دوسرے لوگوں کو شہید کیا گیا. روایتیں تاریخ یہ بتاتی ہیں کہ جب جناب عائشہ نے حاکم شام سے معمولی سا اختلاف ظاہر کیا تو جناب عائشہ کو بھی ایک ایسے کنویں میں کہ جسے نیچے سے اوپر تک چلتے ہوئے چولہے سے بھر دیا گیا تھا, جناب عائشہ کی دعوت کر کے اس کنویں کے اوپر بٹھایا گیا, اور جناب عائشہ اس کنویں کے اندر گر گئی, اس کنویں کے منہ کو بند کر دیا گیا, اور جناب عائشہ تک کو اس طریقے سے قتل کیا گیا. ایک دو واقعات نہیں ہے, روایتوں میں یہ جملہ موجود ہے کہ عراق کے اندر کوئی شیعہ ڈھونڈے سے بھی نہیں ملتا تھا, اس لیے کہ شیعہ اگر درختوں کی جڑوں کے اندر جا کر چھپے تو وہاں سے نکال کر انہیں قتل کیا گیا, شیعہ اگر جانوروں کے بلوں میں جا کر چھپے تو وہاں سے نکال کے انہیں قتل کیا گیا, اور پورے عراق کو مکمل طور پر شیعوں سے ختم کر دیا گیا. یہ جملے ذہن میں رکھیں, 53 ڈگری میں زیاد کا انتقال ہوتا, وہ زیاد کے جس سے زیادہ شیعوں کے حق میں کوئی ظالم نہیں گزرا, اس لیے کہ ابتدا میں وہ خدا سے خود اپنے آپ کو مولائے کائنات کا مریض دکھایا کرتا تھا, وہ تو بعد میں جب مولا نے سختی کی, روک ٹوک کی, کچھ پابندیاں لگائی تو زیاد مولا سے برگشتہ ہو کر خراسان کے صوبے کی طرف چلا گیا, پھر امیر معاویہ نے اسے لالچ دے کر اپنے ساتھ ملا لیا, تو وہ خود ایک ماضی میں شیعہ رہا ہوا شخص تھا, ایک ایک شیعہ کو پہچانتا تھا, چنانچہ اس نے ایک ایک شیعہ کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر گھروں سے نکالا اور قتل عام کیا. یہ جملے ذہن میں رہے تب سمجھ میں آئے گا کہ کوفے والے شیعہ تھے یا شیعہ نہیں تھے. 53 ہجری میں زیاد کا انتقال ہو گیا, زیاد جہنم واصل ہو گیا اور انتہائی بدترین بیماری کا شکار ہو کر جہنم واصل ہوا, لیکن کیونکہ وقت گزرا جا رہا ہے اور اصل موقع اصل واقعہ رہ جائے گا اس لیے ہمیں بہت مختصر اپنی گفتگو کو موضوع کی طرف لاتے ہیں. تو 53 ہجری تک زیاد نے کسی ایک شیعہ کو زندہ نہیں چھوڑا تھا, اور 53 سے 71 ہجری تک 7 مزید سال گزرتے ہیں جس میں امیر معاویہ نے کھل کر شیعوں کا قتل عام کیا, بلکہ غیر شیعوں میں سے بھی جس نے ذرا بھی مخالفت کی حاکم شام کی اس کو بری طریقے سے کچلا گیا, دبایا گیا اور اس کا قتل کیا گیا. یہ پورا کا پورا عرصہ ظلم و ستم کا عرصہ چل رہا, اور امام حسین اس پورے عرصے کے اندر مکمل سکوت کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہونے والا. لوگوں نے آ کر کہا کہ جب نہ رسول اللہ ظلم بڑھتے چلے جا رہے ہیں, آپ آگے چل کر ہمارے ساتھ ہماری قیادت کرتے ہوئے حاکم شام کی حکومت کے خلاف علم بغاوت بلند کریں. وعدہ عہد اور زبان کی پابندی امام کو کتنی عزیز تھی. ایک وعدہ اور عہد تو آج کی دنیا کے اندر ایک اتنی زیادہ ناپائیدار حقیقت ہے کہ اگر کسی سے کہا جائے کہ جھوٹ بولنا حرام ہے یا وعدے کے خلاف ورزی کرنا گناہ کبیرہ ہے تو اب لوگوں کو یقین نہیں آتا اور لوگ سوچتے ہیں کہ اس دور کے اندر بھلا یہ کس طرح سے ممکن ہے کہ ایک انسان تمام زندگی سچ بولتا رہے, جبکہ روایتوں میں مومن کی دو ہی پہچان بتائی گئی ہے کہ صدق مقال اور عدل حلال. ہمیشہ کھائے گا تو حلال روزی کھائے گا اور ہمیشہ بولے گا تو سچ بولے گا. مومن کی پہچان یہ دو چیزیں بتائی گئی ہیں. لیکن آج انتہائی بدقسمتی یہ ہے کہ مومن کو ایک تو یہ ہے کہ یقین رکھے کہ ہاں سچ بولنا صحیح ہے, میں نہیں بولتا, لیکن آج کے دور میں کسی مومن سے کہا جائے تو اس کو یقین نہیں آتا اپنے کانوں میں, اور وہ سوچتا ہے کہ اس دور کے اندر سچ بولنے کا حکم دیا جا رہا جبکہ اس دور میں یہ سچ بولنا ناممکن ہے. لیکن امام کی سیرت کو دیکھیے کہ مسلسل 20 سال ہو گئے امام حسین کو یہ مناظر برداشت کرتے ہوئے کہ ہر قسم کا ظلم روا رکھا گیا. وہ 50 ہجری کا ظلم تو آپ سے ہر ایک نے اس سے پہلے سنا ہے اور بار بار سنتے رہتے ہیں کہ جب بھائی کا جنازہ جا رہا اور بھائی کے جنازے کو غور رسول کے قریب روک کر اس کے اوپر تیروں کی بارش کی گئی, اس وقت امام حسین نے صبر و ضبط کا مظاہرہ کیا. اور جب کسی نے یہ کہا کہ یبنا رسول اللہ اب آپ تلوار نکال کر جہاد شروع کر دیجیے تو یہی جواب دیا کہ نہیں, ہم نے اور حاکم شام میں ایک معاہدہ ہو گیا تھا, ہم نے اور حاکم شام میں ایک سلو نامہ ہو گیا تھا اور ہم اپنی طرف سے اس کی مخالفت نہیں کریں گے. کتنا مشکل ہے امام حسین کے لیے. ہم یہی سمجھتے ہیں کہ امام حسین کا مزاج کچھ جنگی مزاج ہے. امام حسین کے یہاں شجاعت کا پہلو زیادہ یعنی تلوار والی شجاعت. لیکن 50 ہجری میں آ کر دیکھیے کہ بھائی کے جنازے پر تیر برس رہے ہیں اور امام حسن نے اپنے امام حسین نے تلوار کو نیاز سے باہر نہ نکالا. کوئی یہ سوچ سکتا ہے, کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ اس وقت امام حسین مجبور ہوں گے, دوستوں کی جماعت ساتھ نہ ہوگی. لیکن اگر آپ واقعہ کربلا کو دیکھیں تو کربلا کے مقابلے میں مدینے میں لڑنا آسان تھا. کربلا میں کم سے کم لشکر 30,000 بتایا گیا اور مدینے میں زیادہ سے زیادہ 500 کی جماعت بتائی گئی ہے جنہوں نے امام حسین کے راستے کو روکا تھا. تو کربلا میں جو حسین ایک مختصر سی جماعت لے کر 30,000 کی فوج سے ٹکرا جاتا, وہی امام تو مدینے کے اندر موجود ہے بلکہ 10 سال اور عمر میں کم ہے, جوانی زیادہ ہے, جذبات زیادہ ہوتے ہیں, امنگیں زیادہ ہوتی ہیں ایک عام آدمی کے اعتبار سے. اور کربلا کے اندر جو بوڑھے تھے وہ آج نوجوان تھے. محمد حنفیہ کربلا میں لڑنے کے قابل نہ تھے, مدینے میں لڑنے کے قابل ہے. مسلم ابن عفیل کربلا میں موجود نہیں تھے, مدینے کے اندر موجود ہیں. جناب عباس کربلا میں 32 سال کے تھے, مدینے میں 22 سال کے ہیں. مکمل جوانی یا خاندان ایسے بہت تھی. لیکن امام یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, ہم نے ایک عہد نامے پر دستخط کر دیے ہیں, ہم نے ایک وعدہ کر لیا ہے ہم اس کی پابندی کریں. تو کہا تو امام کا وہ کردار کے معاوضہ جیسے دشمن سے بھی وعدہ کیا جائے تو اس کی پابندی کی جائے گی, اور کہا امام کے ماننے والے کا یہ کردار کہ اگر قریبی دوست سے اپنے سگے بھائی سے بھی وعدہ کر دیتا تو اس وعدے کو توڑنے میں کوئی آر نہیں سمجھتا, اور وعدہ توڑنے سے زیادہ آسان کسی بات کو سمجھا ہی نہیں جاتا. کہاں امام کا وہ کردار کہ اتنے نازک موقع کے اوپر کہ جب بھائی کے جنازے پر تیر برس رہے ہیں اور امام نے عہد کی پابندی کر کے دکھا دی, اور کہاں ہمارا یہ کردار کہ اپنی ذرا سے بھرپاس بلکہ بعض اوقات کو نفع بھی نہیں ہوتا, خالی سستی کی خاطر, خالی کاہلی کی خاطر, خالی کسی کو ٹالنے کی خاطر اس سے وعدہ کر لیا جاتا. تو کتنا سزاد ہے ہمارے اور امام کے کردار میں. 1250 ہجری سے 57 ہجری آتی ہے, امام حسین بالکل صابر اور صابر ہے. لیکن اب امام کو معلوم ہو گیا کہ ہم قریب وہ زمانہ آنے والا جب حاکم شام اس معاہدے کو توڑے گا, کیونکہ معاہدے کی ایک شرط یہ تھی کہ حاکم شام اپنے بعد کسی کو اپنا اپنی جگہ جانچی مقرر کر کے نہ جائے گا. لیکن امام کے علم امامت سے بھی پتا چل گیا اور ظاہری سیاست سے بھی پتا چل گیا کہ حاکم شام اور قریب اپنے بیٹے کی ولی عہدی کا اعلان کرنے والا. تو روایت یہ ہے کہ 57 یا 58 ہجری کا حادثہ, امام نے اپنے تمام ماننے والوں کو خطوط لکھے اور خط لکھ کر ان کو مکے میں منا کے میدان میں بلایا اور کہا کہ اس سال منا کے میدان میں ضرور آنا, ایک اہم ترین مشورہ کیا جائے گا تم سے. چنانچہ 57 ہجری میں منا کے میدان میں اس دور کو دیکھتے ہوئے کہ جب عراق سے چن چن کے شیعوں کا خاتمہ کر دیا گیا, 1,000 امام کے انتہائی قریبی ساتھی, انتہائی قریبی مومن 1,000 کی تعداد تھی جو منا کے اندر جمع ہوئے. اور روایت یہ ہے کچھ علماء نے منا کے اس اجتماع کو مسجد مکے کا نام دیا, اور کہا گیا ہے کہ امام نے اس وقت ایک مجلس ایک پارٹی کی تشکیل دی اور اس وقت منا کے میدان میں امام نے خطبہ دیا اور اس خطبے کے اندر شروع سے آخر تک امام نے وہی جملے کہے کہ جو آج اگر ہم یا کوئی اور کہتا تو آپ حضرات کی تیوریوں پر پھل پڑ جاتے ہیں, آپ حضرات کے دل میں اس قسم کے خیالات پیدا ہونے لگتے ہیں کہ یہ تو ہمیں گمراہ کیا جا رہا. شروع سے آخر تک امام نے یہی کہا کہ خبردار یہ مت سمجھنا کہ اللہ پر اور رسول کے اوپر ایمان لے آئے تو بخشش ہو جائے گی, نہیں اللہ کی نگاہ میں تمہارا مقام بہت بڑا کیونکہ تم ہمارے شیعہ اور ہمارے شیعوں کا مقام بہت بڑا ہوتا ہے, لیکن یاد رکھو کہ جتنا بڑا تمہارا مقام ہے اتنا ہی بڑا تمہیں امتحان بھی دینا پڑے گا اور جتنا بڑا درجہ ہے اتنی ہی زیادہ مصیبتیں تمہیں برداشت کرنا پڑے گی. اور اسی خطبے کا ایک ذکرہ کہ خبردار کبھی یہ نہ سوچنا کہ ایمان لا کر بیٹھ گئے تو نجات ہو جائے گی, نہیں تمہیں رسول کی سیرت کی پیروی کرنا ہی پڑے گی اور رسول کی سیرت کا اتباع کرنا ہی ہوگا. اس دور میں امام اپنے شیعوں سے کہہ رہے, جبکہ اس دور میں تو ضرورت یہ تھی کہ ایک شیعہ کو زیادہ سے زیادہ لالچ دیا جاتا تاکہ کہیں کوئی گمراہ ہو کر چلا نہ جاتا, کہیں کوئی امام کا ساتھ نہ چھوڑ دیتا, لیکن امام نے بتا دیا کہ ہمیں نام نہاد شیعوں سے زیادہ ایسے شیعہ چاہیے کہ جتنا زبان سے اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں اس سے زیادہ عمل میں اپنے آپ کو شیعہ ثابت کر کے دکھا دیں. امام کا لاسانی خطبہ, لیکن گھڑی کی سوئیاں مسلسل آگے بڑھ رہی ہیں اور ہمارے لیے ممکن نہیں کہ ہم ہر مقام پر ہر خطبے کو بیان کریں. تو مہاراج پر 57 ہجری میں امام نے پہلا قدم یہ اٹھایا کہ مکے میں تمام قریبی شیعوں کو جمع کر دیا گیا اور ان کے سامنے خطبہ دے کر ان کو تیار کر دیا گیا کہ اب وہ آنے والا ہے کہ جب تمہیں قربانیاں دینا پڑے گی. 1000 کی تعداد تھی مکے میں اور کربلا میں جو زیادہ سے زیادہ تعداد بتائی گئی وہ 145 کی تعداد بتائی گئی. تو جنہیں امام خطبہ دے رہے, امام جنہیں تعلیم دے رہے, ان کی یہ حالت ہے کہ 1000 ایسے کہ جنہیں امام نے خط لکھ کر بلایا ان میں سے بالکل 145 ہمیں میدان کربلا کے اندر نظر آتے ہیں. تو ہمیشہ سے یہ اصول رہا ہے کہ جب بھی امام عمل کی بات کرے تو اکثریت دور بھاگ جایا کرتی ہے اور امام سب کو نظر انداز کر دیا کرتی ہے, ایک عام آدمی کا تو خیر تذکرہ ہی کیا. تو سر 57 ہجری میں امام تیار کر رہے اور ادھر دوسری طرف ہوا یہ کہ مغیرہ ابن شعبہ کوفے کا گورنر امیر معاویہ سے انبن ہو جاتی ہے, امیر معاویہ سے ناراضگی ہو جاتی ہے اور امیر معاویہ اس کو کوفے کی گورنری سے معذور کرنے والے. اب یہ سرپٹائے, اب یہ چکرائے کہ میں کیا کروں. بیٹھے بیٹھے ذہن میں خیال یہ آیا کہ کسی طریقے سے امیر معاویہ کے سامنے کوئی ایسا مقصد رکھ دیا جائے جس میں میری انتہائی شدید ضرورت ہو, یقیناً اس کے بعد امیر معاویہ کبھی مجھے اپنے سے دور نہیں کریں گے. چنانچہ یہ سیدھے چلے اور یزید کے پاس پہنچے. یزید معاویہ کی اس بیوی کا لڑکا تھا جس کا تعلق حجاز کے بدو قبیلے سے تھا اور اگرچہ اس کی ماں معاویہ سے نکاح کر کے محل میں آ گئی تھی لیکن اسے کسی وقت بھی محل کی زندگی محفوظ نہیں تھی. چنانچہ کچھ تاریخوں میں یہ ہے کہ یزید کی ولادت کے فوراً بعد اس نے اپنے بیٹے کو محل سے نکال کر اپنے اسی بدوی قبیلے کے اندر بھیج دیا اور کچھ تاریخوں میں ہے کہ خود بھی اپنے بیٹے کے ساتھ جا کر رہنے لگی. اب کس قبیلے سے اس کا تعلق تھا؟ یہ پورا کا پورا قبیلہ عیسائی تھا, صرف چند مسلمان گھرانے اس قبیلے کے اندر موجود تھے اور اس قبیلے کے اندر کثرت سے شراب پی جاتی تھی, یہاں تک کہ شراب پینے والوں میں مشہور ترین قبیلوں میں سے ایک یہ قبیلہ تھا. تو یزید کی ابتدائی تعلیم عیسائیوں کے ماحول میں اور شراب کے ماحول کے اندر ہوئی اور ابتدا سے لے کر جوانی کی عمر تک وہ اسی ماحول کے اندر رہا. پھر اس کے بعد امیر شام اپنی مصلحتوں کے تحت اس کو وہاں سے نکال کر اپنے محل میں لے آیا. مغیرہ اس نے شعبہ فوراً یزید کے پاس جاتا اور جانے کے بعد اس بتلاؤ سے پٹی پڑھا کر کہ تو اپنے باپ کے پاس جا اور جا کر کہہ دے کہ باپ کا بڑھاپا آ چکا ہے, باپ کسی وقت استعمال کر سکتا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ حکومت خاندان بنو امیہ کے ہاتھ میں آ کر ہمارے ہاتھ سے نکل جائے. تو تو اپنے باپ سے جا کر یہ مطالبہ کر کہ وہ اپنے باپ تجھے وہی عہد بنا دے. شراب کا رسیا جو اس کے ذہن میں بات بٹھا دی جائے, آنکھیں بند کر کے اس پر یقین کر دیتا. چنانچہ یزید کے دماغ میں یہ بات آ گئی, وہ اپنے باپ کے پاس گیا اور گزشتہ تقریر کے اندر حریرت کے واقعے سے آپ کو اندازہ ہو ہی گیا ہوگا کہ معاویہ یزید سے کتنی محبت کرتا تھا اور اس کی خوشی کی خاطر کتنے مکرو کام کرنے کو تیار ہو جایا کرتا تھا. چنانچہ جب یزید نے بڑا اقرار کیا تو امیر شام راضی تو ہو گیا لیکن راضی ہونے کے بعد گھبرایا, اس لیے کہ امیر شام جانتا تھا کہ لوگوں نے میرا ہر ظلم برداشت کر لیا مگر یزید کی ولی عہدی یہ ایسا خطرناک جرم ہے اور یہ یزید کی ولی عہدی اتنی غیر متوقع بات ہے کہ امت مسلمہ اس کو برداشت نہیں کر سکے گی. اور یہی روایت میں ہے کہ جب یزید خلیفہ بنا اور مدینے میں خط لکھا تو مروان بن حکم سے امام حسین کی مدینے کے بازار میں ملاقات ہوئی تھی اور ایک مرتبہ مروان بن حکم نے امام کو دیکھا تھا. یہ وہی مروان بن حکم ہے جو حضرت عثمان کے فضل کا سب سے بڑا مجرم مانا جاتا اور حکم ابن عاص کا بیٹا وہ حکم ابن عاص جس کے بارے میں ہماری گزشتہ تقریر میں آ چکا ہے کہ رسول نے اسے مدینے سے باہر نکال دیا, تو مروان ابن حکم نے جب امام حسین سے یہ جملہ کہا تھا کہ میں آپ کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ یزید خلیفۃ المسلمین بن گیا, آپ اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش نہ کریں. تو وہ صبح امام کی زبان سے یہ جملہ نکلا تھا کہ السلام علی الاسلام, کہ امام نے پہلے تو یہ کہا کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اس کی طرف پلٹ کے جائیں گے, اور پھر شیخ صاحب کا یا بات صاحب کا امام کوئی بات بے صاحب تو نہیں کہتے, لیکن فوراً امام نے یہ کہہ دیا کہ علی الاسلام سلام, ایسے اسلام پر میرا سلام ہو کہ جس میں یزید جیسے شخص کو خلیفہ بنایا جاتا ہے. اس جگہ سے لے کر انتہا تک چار ایسی خلافتیں گزر چکی ہیں, لیکن اس قسم کا جملہ کسی معصوم کی زبان سے نہیں نکلا. اب یزید کے کردار کے بارے میں اسی سے اندازہ کر لیجیے کہ امام حسین جیسی صابر ہستی یہ کہہ رہی ہے کہ وہ علی الاسلام سلام و علی الاسلام, ایسے اسلام کے اوپر میرا سلام. تو امیر جان سمجھ گیا کہ اتنی آسانی سے لوگ میرے اس قدم کو قبول نہیں کریں گے. اس نے ہر پھر سے دیکھا کہ کس سے مدد لوں. مغیرہ ابن شعبہ عرب کے تین انتہائی مختار آدمیوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. دیکھا کہ میرے محل میں موجود ہے, مرتبہ اسی کو بلایا اور کہا کہ میرے بیٹے نے یہ خواہش ظاہر کی, آپ بتاؤ کہ بیٹے کی خواہش کو کس طرح سے پورا کروں. مغیرہ خود یزید کے منہ میں اپنے جملے ڈلوا کر امیر شام تک پہنچا چکا تھا. اب اس وقت اس نے دیکھا کہ ہاں امیر شام میرے قابو میں آ گیا, تو کہا کہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. عراق میں دو ہی شہر ایسے ہیں جو خطرناک, ایک بصرے کا شہر ہے, کوفے کا شہر. آپ بصرے کا شہر زیاد کے حوالے کر دیں ابن زیاد کا باپ, اور کوفے کا شہر میرے حوالے کر دیں, پھر دیکھیں کہ کتنی آسانی سے ہم لوگوں کو یزید کو خلیفہ بنواتے. امیر شام نے جب سنا تو مغیرہ ابن شعبہ کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے کہا کہ کیا ہم نے اس سے کوفے کی گورنری چھینی تھی, لیکن اب تو دوبارہ کوفے کا گورنر بن کے جا اور جا کر اب اس کام کو انجام دے. تو مغیرہ ابن شعبہ نے صرف اپنی گورنری کو بچانے کے لیے سبب بنا اتنے بڑے واقعے کا جسے واقعہ کربلا کہا جاتا, لیکن یہ نہ بھی ہوتا تب بھی حالات یہ بتا رہے تھے کہ واقعہ کربلا کو پیش آنا. مغیرہ ابن شعبہ جاتا ہے اور مہم شروع کر دیتا ہے. بڑے اختصار کے ساتھ تاریخ کو سمیٹتے ہوئے اختتام گفتگو کی طرف آتے ہیں کہ اب مغیرہ ابن شعبہ نے اپنی کوششیں شروع کر دی, زیاد ابن ابی نے اپنی کوششیں شروع کر دی, اور امیر معاویہ نے اپنی کوششیں شروع کر دی. وہ کوششیں جس کا نتیجہ گزشتہ تقریر میں آ گیا کہ جس تخت پر بیٹھتا تھا اس تخت میں ایک پہلو میں اشرفیوں کی تھیلیاں چھپا کے رکھتا تھا اور دوسرے پہلو میں تلوار کو چھپا کے رکھتا تھا, کہ جو اشرفیوں سے خریدا جائے اسے اشرفیوں سے خریدیں گے اور جو تلوار سے خریدا جائے اسے تلوار کو دکھا کر خریدیں گے. اس طرح سے یہ سازش چل رہی تھی. یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا کہ جب امیر معاویہ دنیا سے رخصت ہوا اور یزید کو حاکم شام مقرر کر دیا گیا, اور بس یہیں سے اب واقعہ کربلا کا آغاز ہوتا. واقعہ کربلا کو قبرت کے ساتھ آپ نے مجالس میں سنا ہوگا, بلکہ پوری زندگی ایک مومن کی گزر جاتی ہے واقعہ کربلا کو سنتے ہوئے, اور ہمارے احمد واقعہ کربلا کو ذہنوں میں رکھنے کے لیے انتہائی تاکید کی تھی اور بار بار تذکرہ کیا تھا, اور ایک نہیں دو نہیں تقریباً امام حسین کے بعد ہر امام سے مروی ہے یہ حدیث کہ جس نے چند شیر میرے جگ کے اوپر پڑے اور کسی ایک مومن کو رلایا, بلکہ اگر خود پڑھ کر خود رویا تو اس کے اوپر جنت واجب ہو جائے گی. اور روایتوں میں کثرت سے یہ واقعات ہے کہ اگر امام کے پاس کوئی شاعر آ جاتا تھا تو امام اس وقت تک اسے نہیں جانے دیتے تھے جب تک کہ اس سے کوئی نہ کوئی مرثیہ یا دعویٰ امام حسین کے بارے میں نہ سن لے, اور خود اکیلے نہیں سنا کرتے تھے, بلکہ روایتوں میں یہ ہے کہ پردے کے پیچھے امام کا تمام گھرانہ بیٹھ جایا کرتا تھا, اور اس کے بعد جب بھی مرثیہ پڑھا جاتا تھا تو یہ روایتوں میں ہے جن کو شیخ عباس نے اپنی کتاب ملتان احمد میں اور علامہ مجلسی نے اپنی کتاب جلا الحجور میں لکھا کہ اتنی شدت سے گریہ ہوتا تھا کہ مقدرات عصمت کے گریے کی آواز اور پیدائیوں کے گریے کی آواز محفل کے اندر آیا کرتی تھی. تو انتہائی شدت سے ہمارے ائمہ نے واقعہ کربلا کے تذکرے کو روایت کیا. امام واقعی کی تو وصیت کے اندر یہ موجود تھا کہ میرے انتقال کے بعد میری ایک تہائی دولت کو صرف اس کام میں خرچ کیا جائے کہ ہر سال منا کے میدان میں میرے جج کی ایک مسجد قائم کی جائے جس میں میرے جج کی مظلومیت کا تذکرہ. اور بار بار امام نے تاکید کی زیارت امام کے لیے
جیسی اہم ترین عبادت, اس میں سے یہ حکم تھا کہ اگر کبھی جان کا یا مال کا خطرہ تو حج واجب نہیں رہتا, جان کا یا عزت کا خطرہ. لیکن زیارت کے بارے میں امام نے یہ تک کہا کہ جان جا رہی ہے تب بھی زیارت پر جاؤ, عزت جا رہی ہے تب بھی زیارت پر جاؤ. اور کوئی مومن اگر امام کے پاس آتا اور امام کو معلوم ہو جاتا کہ یہ قدرت رکھتا ہے اور میرے جد کی زیارت کے لیے نہیں گیا, تو امام اس سے بات کرنا گوارا نہیں کیا کرتے تھے. تو بعض کربلا کو قائم کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا, اور اس کی بنیاد صرف اور صرف یہ ہے کہ 50 سال تک دشمنوں نے اہل بیت کے نام کو اسلام سے نکالنے کی جو کوشش کی تھی واقعہ کربلا میں. ایک دن کے واقعہ کربلا میں جو بظاہر 10 محرم کا چند گھنٹے کا واقعہ کربلا, اس چند گھنٹے کے واقعہ کربلا نے 50 سال کی دشمنوں کی محنت کے اوپر پانی پھیر دیا. نہ صرف یہ کہ گزشتہ 50 سال کی, بلکہ اس کے بعد میں لاکھوں سال تک جتنی کوشش کی جاتی رہے گی یہ واقعہ کربلا جب تک زندہ رہے گا اس وقت تک دشمنوں کی ہر سازش ناکام رہے گی. لیکن ضروری یہ ہے کہ واقعہ کربلا کی جزیات ہمارے ذہنوں میں رہے اور ہم دیکھتے چلیں کہ کیا صرف اسی چیز کا نام واقعہ کربلا ہے کہ امام مدینے سے کربلا پہنچے, 3 دن کی بھوک اور پیاس کی حالت میں شہید ہو گئے, یا واقعہ کربلا میں ایک ایک قدم کے اوپر امام نے کوئی نہ کوئی اخلاقی, کوئی نہ کوئی دینی, کوئی نہ کوئی عمل کی ترغیب اور نصیحت ہمارے سامنے پیش کی ہے. تو واقعہ کربلا کو آج اس نقطۂ نظر سے دیکھتے چلیں. اب جتنا وقت رہ گیا ہے اس میں ہم کوشش کریں گے کہ واقعہ کربلا مکمل طریقے سے آ سکے. 28 رجب پر 7 ہجری کو حسین مدینے سے روانہ ہوتے ہیں, اور اس سے پہلے جو 28ویں شب کو واقعات گزر گئے تھے وہ آپ مجالس میں سنتے رہتے ہیں کہ آتی میں مدینہ نے بلایا, یزید کی بیعت کا امام کے سامنے خط رکھا اور امام نے انکار کر دیا, اور 28 رجب کو امام مدینے سے نکلے. 3 شعبان کو جمعے کے دن امام مکے کے اندر داخل ہوتے ہیں, اور امام کے مکے میں داخل ہونے کی خبر پا کر حاکم مکہ, مکے کا گورنر جو امیر معاویہ کی طرف سے مقرر تھا, وہ مکے کو چھوڑ کر چلا گیا. امام 3 شعبان سے 8 ذی الحجہ تک مکے کے اندر مقیم رہتے ہیں, اور جس وقت امام مدینے سے نکل رہے تھے اس وقت حالت خواب میں امام کی ملاقات اپنے نانا پیغمبر اسلام سے ہو چکی تھی, اور وہ تمام تر تفاصیل پیغمبر اسلام امام کو بتا چکے تھے جو کربلا میں ہونے والی تھی. واقعہ کربلا مدینے سے شروع ہوتا ہے, ظاہری اعتبار سے ایک اہم ترین بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ مدینے کے اندر بھی جب امام نے مکے جانے کا ارادہ ظاہر کیا تو امام کے قریبی دوستوں تک میں مخالفت, مکے سے بھی جب امام نے رخصت ہونے کا ارادہ کیا تو عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن جعفر تیار جیسی ہستیوں نے آ کر امام کو مشورہ دیا کہ آپ مکے کو چھوڑ کر نہ جائیں, لیکن امام نے کسی کی بات نہ مانی اور امام کربلا گئے, اور کربلا جانے ہی کی وجہ سے اتنا بڑا انقلاب قائم ہو سکا. یہ ایک تاریخ کی حقیقت ہے جو ہمیشہ دہرائی جاتی ہے. لوگ کسی زمانے میں امام کو بیٹھ کر مشورے دیتے تھے, آج کے دور میں لوگ نائب امام کو مشورے دیتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے جس طرح امام کو رہی تھی, لوگ کہہ رہے تھے کہ مولا مدینہ چھوڑنا مناسب نہیں ہے, مولا مکہ چھوڑنا مناسب نہیں ہے, یہاں آپ کے دوست زیادہ ہیں, یہاں آپ کے جانے والے زیادہ ہیں, اگر ایسا ہی آپ کو جانا ہے تو یمن کی طرف نکل جائیے, وہاں جان بچنے کا امکان ہو جائے گا. امام کو سیاست پڑھائی جا رہی تھی, اور وہی مناظر آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ لوگ نائبان امام کو سیاست پڑھاتے ہیں کہ فلاں نائب امام کو حکومت اس طرح چلانا چاہیے, فلاں نائب امام کو دنیا کی کسی بڑی طاقت کی مخالفت نہیں بول لینا چاہیے, فلاں نائب امام کو شریعت کے اصول کو توڑ دینا چاہیے, اقوام متحدہ کے اصول کی پابندی کرنا چاہیے, کھلا نائب امام کو بے گناہ یا غماریوں کو قید نہیں کرنا چاہیے, وہ بے گناہ یا غماری کہ جن کی ماں کو ان کا خیال اتنا نہ ہوگا جتنا ہمیں ان بے گناہ یا غماریوں کا خیال ہے, اور ہم بیٹھ کر نائبان امام کو مشورہ دے رہے ہیں, ہم نائب امام سے خواہش ظاہر کر رہے ہیں کہ آپ نائب امام ہیں لیکن امام کے اصول پر عمل نہ کیجیے بلکہ اقوام متحدہ کے بنائے ہوئے اصولوں کے اوپر عمل کریں. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, لوگوں نے ہمیشہ سے یہ وسیلہ اختیار کیا ہے, اور امام کو بھی یہ مشورے دیے گئے, کثرت سے یہ مشورے دیے گئے, لیکن امام نے تمام لوگوں کے مشوروں کو ٹھکرا کے یہ بتا دیا کہ امام کے نائب امام کسی کے مشورے کا محتاج نہیں ہوتا, اس کا کام یہ ہے کہ شریعت کے مطابق حکم دے اور اسی حکم کی لوگوں سے پابندی کروائے, چاہے لوگ پابندی کریں یا نہ کریں. 8 ذی الحجہ تک امام مکے کے اندر, اور 8 ذی الحجہ 3 شعبان سے 8 ذی الحجہ متواتر امام کے پاس دوسرے سے خط آتے رہے. اب روایتیں یہ بتاتی کہ 2 سازشیں کی گئی, ایک سازش تو یہ کی گئی تھی 30 آدمیوں کی ایک جماعت تیار کی گئی تھی, اور عمر ابن سعد کی سرکردگی میں اس جماعت کو بھیجا گیا تھا مکے. اس مقصد کے تحت کہ 9 ذی الحجہ کو جب حاجیوں کو کا ہجوم ہوگا، جب کبھی تمہیں موقع ملے تو میری حاجیوں کے ہجوم کے دوران امام پر حملہ کر کے امام کو شہید کر دینا۔ اور دوسری کوشش یہ کی جا رہی تھی کہ اگر امام کسی وجہ سے مکے سے نکل آئے تو ایسا نہ ہو کہ امام ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے۔ چنانچہ روایت یہ ہے کہ کوفے والوں کے خطوط آئے، لیکن کوفے والوں کے خطوط کم تھے اور حاتم شام کے جاسوسوں کے خطوط زیادہ تھے، جنہوں نے کوفے میں بیٹھ کر امام کو خط لکھے اور کوفے کے کچھ ایسے مخلص مومنین کا نام استعمال کرتے ہوئے امام کو خط لکھے، کیونکہ مومنین کو پتا خط نہیں تھا کہ ہماری طرف سے امام کے نام خط لکھا گیا۔ یقینا کچھ کوفے والوں نے بھی خط لکھے، لیکن جدید تحقیقات یہ بتاتی ہے کہ کوفے والوں کا نام استعمال کرتے ہوئے حاتم شام کی طرف سے متصل یہ خط لکھے گئے تھے، تاکہ امام اگر مکے میں رہے تب بھی ہمارا مقصد حاصل ہو جائے، اور اگر مکے میں نہ رہے تو امام مکے سے نکل کر کسی ایسے علاقے میں نہ چلے جائیں کہ ہمارے ہاتھ سے باہر ہو جائیں، بلکہ مکے سے نکل کر کوفے کی طرف آئیں جہاں پر ہم امام پر قابو پا لیں گے۔ اور امام کو بھی یہ حقیقت پتا تھی، لیکن امام مسئلہ کے الہی کے تحت حرکت کرتا ہے، جس طرح امیر المومنین کو پتا ہے کہ آج مسجد میں جانا خطرناک ہے، لیکن حکم الہی ہے امام گئے مسجد کی طرف، تو امام کو بھی معلوم تھا کہ کوفے والوں کی طرف سے آنے والے کتنے خط اصلی اور کتنے خط نقلی ہیں، لیکن پھر بھی حکم الہی یہی تھا کہ امام اس کے مطابق عمل کریں۔ چنانچہ آج ذی الحجہ کو امام حج کو چھوڑ کر حج کو عمرے میں تبدیل کر کے چلتے ہیں کوفے کی طرف، اور منازل کو طے کر کے چلے جاتے ہیں۔ اب وقت کی کمی کی وجہ سے راستے کے تمام منازل کو ہم نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، یہاں تک کہ جب محرم کو منزل شراف میں امام کی ملاقات ہر کے لشکر سے ہوتی، اور امام کی ملاقات جب ہر کے لشکر سے ہوئی تو عجیب حالت میں ہوئی، جب واقعات آپ نے سنے ہوں گے کہ ان کا تمام لشکر زیادہ تھا، امام نے ان کے تمام لشکر کو یہاں تک کہ گھوڑوں تک کو پانی پلایا تھا، اور اس کے بعد پہلی محرم کو ہر سے ملاقات ہوئی تھی اور دوسری محرم کو ہر کے ساتھ امام میدان سرگو بلا میں پہنچے۔ اب ہر سے امام کی یہ ملاقات تاریخ کا ایک انتہائی عجیب و غریب واقعہ، اور اس کے بعد دوسری ملاقات ہر سے امام کی میدان کربلا میں ہوئی تھی، اگر یہ درمیان میں ملاقات رہی تھی لیکن دوسری ملاقات امام کی ہر سے میدان کربلا میں ہوئی تھی، اور دس محرم کو جب ہر لشکر جزید کو چھوڑ کر امام کی طرف آیا تھا تو اس وقت امام نے ہر سے عجیب جملہ کہا تھا، لیکن امام کے اس جملے کو سمجھنے کے لیے ذرا کچھ تاریخی پس منظر کو دیکھیں۔ امام حسین کی شہادت کے بعد جب سوتے امام اپنے بابا کے لاشے کو دفن کرنے کے لیے آج تو روایت یہ ہے کہ قبیلہ بنی اصل نے دیکھا کہ امام مظلوم کے جسم پر تیروں تلواروں اور نیزوں کے نشانات سے جو جگہ باقی بچ گئی ہے اس کے اوپر کچھ عجیب و غریب نشانات ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ کسی کی چپ نے بڑا بھاری بوجھ اٹھایا تھا۔ تو کسی نے سوال کیا تھا کہ جبنا رسول اللہ، یہ آپ کے بابا کے لاشے کے اوپر یہ بوریوں کے نشانات، یہ وزن کے اٹھانے کے نشانات کیسے؟ تو ایک مرتبہ جواب دیا تھا امام نے کہ میرے بابا کا عام طریقہ یہ تھا کہ ہر رات کو ہزار رکعت نماز پڑھا کرتے تھے، اور نماز کے دوران میں جب کبھی وقت ملتا تھا میرے بابا یہ گٹریاں، یہ آٹے، گندم اور کھجور کی بوریاں اٹھا کے نکلا کرتے تھے، اور مدینے کے ہر غریب کے گھر میں جایا کرتے تھے، اور رات کو سوتے ہوئے چپکے سے اس کے سرحانے اس کی خوراک کو رکھ کے آ جایا کرتے تھے۔ وہ صحابت نے امام کہ امام دے رہے ہیں، جس کو امام عطا کر رہا ہے وہ لینے والا کتنے فخر سے امام سے لے گا، لیکن امام یہ بھی گوارا نہیں کرتے کہ دینے والے کو پتا چلے کہ کس دینے والے نے دیا۔ ایک آج کے دینے والے ہوتے ہیں کہ لمبے چوڑے رجسٹر رکھے جاتے ہیں، نام، پتا، والد کا نام، دادا کا نام، دادی کا نام، پورے خاندان کا شجرا رقم رکھا جاتا ہے، سب مشکل سے کچھ دیا جاتا ہے، اور ایک کردار ہے امام کہ امام دے رہا ہے کہ اگر امام دے تو کوئی دینے والا توہین محسوس نہیں کرے گا، لیکن امام یہ بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ تو اتنی ثقافت والا امام، اور ہر سے جب دس محرم کو ملاقات ہوئی تھی تو ایک عجیب فکرہ امام نے کہا تھا، امام نے کہا تھا کہ اے ہر، تم دشمن کی فوج سے نکل کر ہمارے پاس آ گئے، ہم اس وقت انتہائی خوش بھی ہیں، انتہائی شرمندہ بھی ہیں۔ خوشی اس بات کی ہے کہ تم باطل کو چھوڑ کر حق کی طرف آ گئے، اور شرمندگی اس بات کی ہے کہ جب تم ہمارے دشمن بن کے آئے تھے تو ہم نے تمہیں اتنا پھیلایا تھا کہ تمہارے جانور تک تیراک ہو گئے ہیں، اور آج تم دوست بن کے آ رہے ہو تو ایک پتلا پانی کا ہم تمہیں عطا کرنے کے قابل نہیں رہے۔ کتنا مشکل ہے امام جیسے سبھی کے لیے یہ جملہ کہنا، جس کی تمام زندگی ثقافت میں گزری ہے، اور امام نے کس طریقے سے اس چیز کو ضبط کیا ہوگا، برداشت کیا ہوگا کہ مہمان آ رہا ہے، جب وہ مہمان دشمن تھا تو ہم اس کے خاطر کرنے کے قابل تھے، لیکن آج دوست بن کے آ رہا تو میرا مولا ہے۔ جس نے ریاض کوفے کی جامع مسجد میں روزانہ ایک تقریر کرتا ہے، خاص طور پر اس کی 3 محرم کی تقریر تاریخوں میں لکھی ہے، 3 محرم کو جمعے کا دن تھا، اور اس نے 3 محرم کو جمعے کے دن کوفے کی جامع مسجد میں ایک انتہائی جذباتی اور جوشیلی تقریر کی تھی، جس کی وجہ سے لوگ ایک مرتبہ ہزاروں کی تعداد میں کھڑے ہو گئے تھے اور کہا تھا کہ آپ علی بدر مسلمین جدید کی طرف سے راویوں سے مقابلہ کرنے کے لیے جائیں گے، اور 3 محرم کو اس نے ریاض کی تقریر کے نتیجے میں 3 سے 6 محرم تک میدان کربلا میں مسلسل فوجیں آتی چلی گئی، اور 7 محرم سے دریا کے اوپر پہرے بٹھائے گئے اور پانی بند کیا گیا۔ اب 7 سے 10 محرم کے واقعات آپ نے قطر کے ساتھ کتابوں میں پڑھے ہیں اور تاخیر کی زبانی سنے، البتہ تاریخوں میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ 7 محرم سے لے کر 10 محرم آشور کے دن تک روزانہ پانی لانے کی کوشش کی گئی، لیکن کچھ مسئلے سے الہی کے ہر کوشش ناکام ہو گئی، 7 محرم کو پانی بند کیا گیا۔ 8 محرم کے بارے میں روایت کیا ہے کہ 8 محرم کو پہلی مرتبہ جب پیاس کی شدت میں اضافہ ہوا، 24 گھنٹے پیاس کی حالت میں گزر گئے، تو اس وقت میرے پتا نے حضرت عباس کو حکم دیا تھا ایک پانی کا کنواں کھودنے کا، حضرت عباس نے کنواں کھودا تھا لیکن اس کے باوجود اس کے اندر سے پانی نہ نکل سکا، اور 8 تاریخ کی شب کو پہلے تو غریرے حمدانی کو بھیجا گیا پانی لانے کے لیے، غریرے حمدانی پانی لانے کے لیے گئے، لیکن جب غیر خوراک کے کنارے پہنچے تو دشمنوں کی فوج نے حملہ کر دیا، اور اس کے فوراً بعد حضرت عباس کو بھیجا گیا تاکہ وہ غریرے حمدانی کی مدد کرے، چنانچہ حضرت عباس گئے اور روایتیں یہ ہے کہ وہاں سے پانی لے کے آ گئے، لیکن جب پانی خیمے کے اندر پہنچا اور بچوں کے سامنے پانی گیا تو ایک مرتبہ چھوٹے چھوٹے بچے معصوم بچے جنہوں نے پہلی مرتبہ پیاس کی مصیبت کا سامنا کیا اور کربلا کی جلتی ہوئی اور تپتی ہوئی زمین سے پیاس کی مصیبت کا سامنا کیا، اتنی تیزی سے پانی کے اوپر ٹوٹے کہ مجھ کا وہ کھل گیا اور تمام پانی بہ کر وہیں پر ختم ہو گیا، اسی لیے حضرت عباس کا نام سقا رکھا گیا، ایک مرتبہ وہ سقا کر چکے تھے اور پانی لا چکے تھے، لیکن ہم کہتے ہیں الہی کہ وہ پانی اہل بیت کے گھروں تک نہیں پہنچ سکا اور ایک بچہ تک پانی کے ایک قطرے کو حاصل نہ کر سکا۔ اس کے بعد 9 محرم کا دن آتا اور 9 محرم کو روایت یہ ہے کہ 5 کنویں امام حسین نے خدوائے سے حضرت عباس سے ذرا اندازہ کرے کہ عرب کی جلتی ہوئی اور عرب کی تپتی ہوئی زمین کے اندر 5 کنویں کا کھودنا، آپ کی آنکھ سردی کے موسم میں ایک کنواں کھود کر دیکھ لے اندازہ ہو جائے گا کہ کتنی محنت و مشقت کا کام ہے، اور حضرت عباس 8 محرم کو ایک کنواں کھودا، 9 محرم کو 5 کنویں حضرت عباس نے کھودے، اور روایت یہ ہے کہ جب پہلا کنواں کھودا اور پانی نکلنے کے قریب ہوا ہمارے ساتھ کی فوج آگے آئی اور آنے کے بعد اس کنویں کو بند کر دیا، امام حسین نے حضرت عباس کو منع کیا کہ اس وقت جنگ نہ کرنا، اس لیے کہ ہم پہل نہیں کرنا چاہتے ہیں، دوسرا کنواں کھودو، دوسرا کنواں کھودا، پانی نکلنے کے قریب ہوا دوسرے کنویں کو بند کرا دیا گیا، 5 کنویں حضرت عباس نے کھودے تھے۔ ان واقعات کو سنے اور پڑھے تو اندازہ ہوگا کہ حضرت عباس 10 محرم کو سب سے شدید پیاس حضرت عباس کی ہونا چاہیے تھی، اس لیے کہ 5 کنویں کا کھودنا اور جلتی ہوئی دوپہر میں کھودنا اتنا آسان کام نہیں، اور کتنا سخت ہے حضرت عباس کو اپنے اوپر اور کتنی حکاحت امام کا جذبہ ہے حضرت عباس میں کہ پورا کام مکمل کرتے ہیں، ایک مکمل کنواں کھودتے ہیں اور ایک مرتبہ فوج یزیدی سامنے آتی ہے، کون ہے کہ جو اتنی محنت کے بعد اپنے غصے پر قابو پا سکے گا، لیکن اگر میرے مولا کا حکم ہوا کہ عباس کی صبح تلوار کو نہ نکالنا اور حضرت عباس نے اپنی تمام محنت کو نظر انداز کر دیا، دوسرا کنواں کھودنے میں لگ گئے، تیسرا کنواں کھودا، چوتھا کنواں کھودا، پانچواں کنواں کھودا، اور پانچوں کنواں کے ساتھ یہی شروع کیا گیا تو خود امام حسین نے منع کر دیا کہ بس اب اس وقت پانی کی مزید کوشش کو ترک کر دیا جائے۔ حضرت عباس کی صحیح شجاعت کا اندازہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ ان واقعات کو ذہنوں میں رکھتے ہوئے گفتگو کو سنیں۔ اب اس کے بعد 9 محرم کی اثر آتی ہے اور اس مقام پر حضرت عباس کا کردار میدان کربلا میں انتہائی اہم کردار، اور کیا مقام ہے حضرت عباس کا، کیا مرتبہ ہے حضرت عباس کا، ہم تو صرف اتنا سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ 10 محرم کو حضرت ملا، دوپہر کو ایک جہاد میں حصہ لیا اور شہادت کو پا لیا، لیکن 9 محرم سے 10 محرم تک ہر مقام پر ہمیں حضرت عباس کی حضرت عباس نظر آتے ہیں، اور اتنی محنت کے بعد اپنے غصے کو ضبط کرنا یہ کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے، ایک چیز ذہن میں رکھتے ہوئے کہ حضرت عباس جہاد معصومین میں شامل نہیں ہے، وہ معصومین کے گھروں سے علیحدہ، اس کے بعد کہا کہ امام کا اتنا جذبہ، اس کے بعد اپنے نفس پر قابو کا اتنا جذبہ حضرت عباس میں، یہی تو وجہ تھی کہ عربی کے بہت بڑے شاعر ہیں شیخ عرفہ، بہت سارے انہوں نے مرثیے کہے ہیں، مرتبہ حضرت عباس کی شان میں ایک مرثیہ کہا، تاریخوں میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ جب حضرت عباس کی شان میں انہوں نے یہ مرثیہ کہا تو مرثیہ پر تیار ہو گیا، لیکن اس مرثیہ کہنے کے دوران پتا نہیں کیا کیفیت تاریخ ہوئی کہ وہ ایک ایسا مصرع مرثیے کے اندر لکھ گئے کہ جب بعد میں انہوں نے دیکھا تو ان کے دل نے گوارا نہیں کیا کہ اس مسیح کو لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنائے. اس لیے کہ اس مسیح کے پہلے مصر حضرت عباس کی تو تعریف ہو رہی تھی لیکن حضرت امام حسین کے بارے میں تھوڑا سا کم کا پہلو نکل رہا تھا. وہ شعر پہلا یہ تھا کہ یوم ابو الفضل استجار بہل ہودا والشمس من قدر الحجاج نصاب ہو, کہ یوم عاشور کا دل وہ دل تھا کہ ابو الفضل استجار بہل ہودا کہ خود امام حضرت عباس کی پناہ کے اندر موجود تھے. تو یہ فکرہ تو لکھتا ہے وہ, لیکن بعد میں جب سوچا تو یقینا قابل اعتراض فکرہ نظر آتا کہ امام اور حضرت عباس کی پناہ میں. تو اس کے بعد انہوں نے وہ بھرتیہ کبھی نہیں پڑھا. یہاں پر کے لوگ کہتے تھے کہ ہم کو آپ نے بتایا تھا کہ آپ ایک بھرتیہ لکھ رہے ہیں, وہ بھرتیہ کہاں؟ تو انہوں نے بتایا کہ نہیں, وہ بھرتیہ میں نہیں سنا سکتا. روایت یہ ہے کہ ایک رات کو ایک طالب دین نے عباس نے دیکھا کہ کربلا فوجا کی گلیوں میں وہ گھوم رہے ہیں اور حضرت عباس کے روضے میں داخل ہوئے. جب حضرت عباس کے روضے میں داخل ہوئے تو یہ دیکھا کہ امام حسین بھی اپنے بھائی کے روضے کی زیارت کو آئے اور حضرت عباس کی گلی کے سرانے کھڑے ہوئے حضرت عباس کی زیارت پڑھ رہے. اور زیارت پڑھنے کے بعد امام حسین نے یہی مسیحا پڑھنا شروع کر دیا اور خاص طور پر یہ پہلا شعر دہرانا شروع کر دیا کہ یوم ابو الفضل آشور کے دن حسین نے ابو الفضل کی پناہ کو حاصل کیا تھا. آنکھ کھلی, اگلے دن انہوں نے جا کر شیخ کو یہ واقعہ سنایا تو شیخ ایک مرتبہ پریشان ہو گئے. سنانے والا رابی عادل اور امام کا واقعہ سنا رہا, آپ سے جب امام آئے تو وہ امام امام ہی ہوتا. روایت یہ ہے کہ اگلی رات کو دیکھا انہوں نے کہ دیکھا کہ امام میرے گھر میں آئے اور کسی مرتیے کا یہی جملہ پڑھتے ہوئے آئے اور آ کر کہتے ہیں کہ اے شیخ, تو نے میرے بھائی کی رسا میں جب یہ مرتیہ کہا تھا تو آخر لوگوں کو پڑھ کر کیوں نہیں سنا تھا؟ انہوں نے ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کی کہ مولا, اس کے پہلے مصرے میں کیونکہ آپ کے سب کا پہلو نکلتا ہے اس لیے میں اس مصرے کو نہیں سناتا ہوں. امام نے کہا, خبردار, میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ کل سے اس مصرے کو لوگوں کے سامنے پہنچ, اس لیے کہ حقیقت روز عاشورہ یہی حالت تھی کہ میں اپنے بھائی کی پناہ میں تھا. مجھے بڑی دھارت اور بڑا بھروسہ تھا اپنے بھائی حضرت عبد الفضل کا. تو کتنا بڑا مقام اور مرتبہ کہ امام, یہ مجازی طور پر امام نے کہا لیکن امام تک یہ بات کہہ رہے کہ مجھے بڑی دھارت اور بڑا بھروسہ تھا اپنے بھائی کے اوپر. تو نہ وہ حضرت کی سیوائے آتی اور حضرت عباس کا پھر ایک کڑا امتحان ہوتا, اور حضرت عباس کا امتحان یہ ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ فوج نے حملہ کیا اور حسین نے حضرت عباس کو بھیجا کہ جاؤ اور ایک رات کی مہلت مانگ کے آؤ. اب کس طرح حضرت عباس گئے ہوں گے اور کس دل سے یہ کہا ہوگا کہ ہمیں ایک رات کی مہلت دے دو, شاید ہم نے کوئی غیر منف کا اندازہ کر سکے کہ جس کی تلوار اس کے سامنے ہو اور اس کے ہاتھوں میں اتنی طاقت ہو کہ تلوار چلا سکے, اور اس سے یہ کہا جائے کہ تلوار کو مت چڑھاؤ بلکہ دشمن کی مہلت کو طلب کر کے آ جاؤ. بہرحال حضرت عباس واپس آتے اور اس کڑے امتحان سے گزرے اور اس کے بعد عاشور کی رات آ گئی. یہ شب عاشور عجیب طریقے سے امام کے صحابیوں نے گزاری. ایک کھاری راتیں ہوتی ہیں جو امام کا خاتم کرتے ہوئے گزرتی اور ایک امام کے صحابیوں کی رات ہے جو امام کے ساتھ گزر رہی. اب ذرا دیکھیں کہ امام کے صحابیوں نے تمام رات ذمہ داری میں گزاری. رات کی ابتدا میں امام نے اپنے صحابیوں کو بلایا اور ان سے اپنی بیعت کو اٹھا کر جانے کی اجازت دے دی, لیکن یہ واقعات کی مجالس میں سطرت سے آتے ہیں جی ہم ان کو بیان نہیں کرنا چاہتے. مہاراج روایت یہ ہے کہ ایک صحابی نے بھی امام کو اس وقت نہیں چھوڑا اور میدان کربلا میں دو محرم سے جتنے آدمی آئے تھے دس محرم تک سارے کے سارے باقی رہے. صرف ایک صحابی کے جو دس محرم کو جب ان کے بیٹے کو گرفتار کیا گیا تھا تو امام کے ہاتھ اجازت دے کر اپنے بیٹے کو رہا کروانے کے لیے چلے گئے تھے. ان کے علاوہ اور کسی شخص نے دس محرم کے دل تک امام کا ساتھ نہیں چھوڑا. اور ایک اور صحابی کے بارے میں واقعہ ملتا ہے, دس محرم کو خود امام نے گھوڑے پر بٹھا کر رخصت کر دیا تھا کہ تم جاؤ اور جا کر لوگوں کو بتانا کہ میدان کربلا میں ہمارے اوپر کیا گزری. اور قبری نے ان صحابی سے بہت ساری روایتیں کربلا کے بارے میں دی. تو بہرحال اس دو کے علاوہ جو امام کی خصوصی اجازت سے گئے, کم از کم شب عاشور کسی نے اپنی جگہ کو نہیں چھوڑا اور سارے کے سارے امام کے ساتھ. اور جب شب عاشور آ گئی, امام اپنے ساتھیوں کا امتحان دے چکے, تو اس کے بعد خیموں کی ترتیب کو تبدیل کیا گیا. تین طرف بھیج کے ریس کے دنوں کے درمیان خیموں کو لگایا گیا اور چوتھی طرف کو کھولا گیا تاکہ دشمن سکے سے حملہ نہ کر سکے. بعض روایتوں میں یہ ہے کہ کنڈک میں آگ بھر کر آگ لگا دی گئی, اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ آشور کے دن جب جہاد شروع ہوا تو اس کنڈک میں آگ لگائی گئی. لیکن علماء کا بارہ یہی کہنا کہ یہ آگ دو مرتبہ لگائی گئی, ایک مرتبہ کنڈک کو شب آشور آگ لکڑیوں سے بھر کر آگ لگائی گئی اور پیچھے کے سر کو دشمن سے محفوظ کر لیا گیا اور ذمہ داری ہونے لگی. تمام رات گزری اس حالت میں میں گزری کہ جس طرح شہد کی مکھیوں سے شہد کی مکھی کے چھتے سے بھرمراہٹ کی آواز آتی ہے, جس طرح امام کے ساتھیوں کے خیموں سے سختی اور تحریر کی آوازیں بلند ہو رہی تھی, سبحان ربی العظیم وبحمد ہی سبحان ربی العظیم وبحمد ہی, انہیں آوازوں میں تمام شب عاشور گزری. اور شب عاشور پھر روایت یہ ہے کہ جب پیاس کی شدت میں اضافہ ہوا تھا تو اس وقت امام حسین نے مرتبہ پھر حضرت عباس کو حکم دیا تھا کہ ایک کنواں کھودا جائے, اور شب عاشور پھر حضرت عباس نے ایک کنواں کھودا تھا, لیکن مقصد یہ کہ اس کنویں میں سے بھی پانی نہ نکل سکا تھا, یہاں تک کہ عاشور کی رات ختم ہو گئی اور عاشور کا دن نمودار ہو گیا. عاشور کی صبح آتی ہے اور صبح سے شام تک کے واقعات آپ نے کثرت مجالس میں پڑھے ہوں گے اور مجالس میں سنے ہوں گے, کتابوں میں نظر سے گزرے ہوں گے. ہم بہت ہی مختصر اختتام کے ساتھ اہم اہم واقعات کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو اس مختصر جواب کو دیکھتے ہوئے اختتام تک لاتے ہیں. بہرحال عاشور کو ایک تو نماز اور نماز کے بعد پھر روایت یہ ہے کہ مرتبہ پھر جب بچوں کی پیاس کی شدت بڑھ گئی, تین دن کی پیاس کا جملہ سننا آسان ہے لیکن آپ دیکھیں کہ بار بار کتنی امام نے کوششیں کی کنواں کھدوانے کی, صرف اس لیے تاکہ بچوں کی پیاس بجھ جائے تو اندازہ ہوتا کہ کس طرح سے بھلک بھلک کے بچے رو رہے ہوں گے اور پیاس کی شدت کی وجہ سے معصوم امام دادوں کی کیا حالت ہوگی. یہاں تک کہ آشور کے دن مرتبہ پھر حضرت عباس نے کنواں کھودا اور روایت کیا ہے کہ اس کنویں کے اندر سے اتنا پانی نکل آیا کہ حضرت سکینہ نے چھوٹی سی مچھ کو بھرا اور اس چھوٹی سی مچھ کو لے کر چلی. حضرت سکینہ جب چلی تو چھوٹے چھوٹے بچے دو سال کے, تین سال کے, ایک سال کے, ڈیڑھ سال کے بچے سامنے کھڑے تھے. بہرحال غیرت مند دماغ کی غیرت مند بھیجی تھی جہاں کے تیزی سے مچھ لے کے آگے بڑھی کہ اپنی پیاس بجانے سے پہلے معصوم چھوٹے چھوٹے معصوموں کی پیاس کو بجایا جائے گا, لیکن جب تیزی سے چلی تو مسئلہ سے الہی خیمے کی تناب کے اندر, خیمے کی رسی کے اندر پاؤں بھول جا. حضرت سکینہ میدان کربلا پر گھر کھڑا کر گرتی ہے اور تمام پانی کی مچھ اسی میدان کربلا کے اوپر بہ گئی. یہ آشور کے دن کنواں کھودا گیا تھا, اب حضرت عباس کی محنت کا, حضرت عباس کی تھکن کا, حضرت عباس کی پیاس کا تازہ لگا, اور یقین حضرت عباس کا ساتھ دینے میں حضرت علی اکبر بھی ہوں گے, حضرت عباس بھی ہوں گے, تو کتنی محنت اور تھکن کے بعد انہوں نے وہ جہاد کیا اور تاریخ کی کتابوں نے ہمارے سامنے پیش کیا. اب روایت یہ ہے کہ دس محرم کو جنگ شروع ہوئی, بعض اوقات لوگوں کے ذہنی حقیقت کو قبول نہیں کرتے ہیں کہ 80 آدمی یا 72 آدمی لڑتے ہیں, 8 گھنٹے 10 گھنٹے کا دل ہوتا ہے, اتنی بہادری سے اور اتنی تفصیل سے لڑے, جیسی تفصیل سے راغبین بناتے ہیں تو اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ 10-12 دن ہونا چاہیے, 8 گھنٹے کی لڑائی میں تو ہر آدمی لڑے اور اتنی بہادری سے لڑے اس کی عقل میں نہیں آتا. تو حقیقت یہ نہیں تھی بلکہ حقیقت یہ تھی کہ میدان کربلا میں دو جنگیں, ایک جنگ مغلوبہ ہوئی اور ایک انفرادی جنگ. اب میدان کربلا میں کتنے افراد تھے اس میں اختلاف ہے, خاصکر کی تعداد کے بارے میں تو تقریباً اتفاق ہے کہ یہ تعداد یا تو کسی غلط فہمی کا نتیجہ اور یا پھر یہ کہ 72 امام کے ساتھیوں کی تعداد ہے, 18 بڑی حاکم کے لوگ, 90 لوگوں کی تعداد, 90 سے لے کر 145 تک کی تعداد علماء بیان کرتے. پانچویں امام کی روایت میں یہ ہے کہ 100 قیادے تھے اور 45 سوار تھے, کل 145 کی تعداد. اور جب جنگ شروع تو ایک یا دو آدمی فضا میں طے ہوا, دو آدمی نکلے امام کے لشکر سے, سامنے کے لشکر سے پھر دو آدمی آئے, لیکن اس سے پہلے امام جو گھوڑے پر اپنے لشکر کی نگرانی کر رہے تھے ایک مرتبہ آخری کوشش کے طور پر گھوڑے سے اترتے ہیں, اونٹ کے اوپر سوار ہوتے ہیں اور ایک آخری خطبہ دیتے ہیں. عربوں کے یہاں اونٹ امن کی علامت اور گھوڑا جنگ کی علامت. امام نے خطبہ دیا تبھی جانور کو تبدیل کر دیا تاکہ جنگ کا کوئی پہلو ذہنوں کے اندر باقی نہ رہنے پائے, لیکن جب امام کے خطبے کے جواب میں عمر فاروق نے ایک مرتبہ اپنے کان کے اندر تیر لگایا اور یہ کہتے ہوئے تیر کو چھوڑا کہ اے میری فوج والوں دبا رہنا, سب سے پہلا تیر میں نے دبا کر رسول کے لشکر سے چلایا, تو اب جنگ ناگزیر ہو گئی اور امام جنگ کے لیے تیار ہو گئے. کیونکہ اسلام میں بنیادی حکم ہے کہ دیکھو جتنا ہو سکے ہر امام پر اپنے آپ کو بھیجا نہ ہلاکت سے, لیکن جب ظالم کا ظلم حد سے بڑھ جائے اور تم مظلوم بن جاؤ تو خبردار اس طرح کے مظلوم نہ بنو جس طرح کے مظلوم یہ خیر بکریاں ہوتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں لٹکا کر اپنی گردن کو پیش کر دیا. نہیں, جتنا مقابلہ کر سکتے ہو اتنا مقابلہ کرو, تمہیں پتا ہے کہ ناکامی وہ خطر, لیکن کبھی یہ نہ کرو کہ ہاتھ پاؤں باندھ کر دشمن کے سامنے ڈال دو, کیونکہ ایسے ہی مظلوموں نے ظالموں کو موقع دیا ہے کہ وہ اپنے ظلم میں اضافہ کریں, بلکہ جتنا ہو سکے اتنا مقابلہ کرو. اور امام اس مقابلے کے لیے تیار ہو گئے. چنانچہ ایک مرتبہ پھر خیموں کے پیچھے آگ لگائی گئی, اور اس وقت خیموں کے پیچھے آگ لگائی گئی تاکہ پیچھے سے حملہ نہ ہو سکے. تو روایت میں یہ ہے کہ اس وقت شیور نے یہ منظر دیکھا اور ایک فطرا کہا امام کو دیکھتے ہوئے, یہ شیور کی زبان سے فطرا نکلتا ہے کہ بہت اچھا ہوا کہ تم نے جہنم کی آگ سے پہلے ہی اپنے لیے آگ کو تیار کرا لیا, اور اب مرنے کے بعد بھی چاچا تم ایسی ہی آپ کے اندر جاؤ گے مسلم اس لیے آتے گا. روایت یہ ہے کہ ایسے مقام پر کھڑے تھے تو شمر کی گردن کے اوپر اگر وہ اپنا تیر چھوڑ دے تو شمر وہیں سے ہلاک ہو جاتا, اور مسلم اس نے اوتجا نے کمان میں تیر لگایا اور شمر کی گردن کا نشانہ لے کر تیر چھوڑنا چاہا, لیکن ایک مرتبہ امام کی طرف دیکھا اور امام نے منع کیا کہ خبردار جب تک پہل سامنے سے نہ ہو ہم پہل کرنے کا اختیار تمہیں نہیں دیتے. شمر جیسا دشمن سامنے کھڑا لیکن امام ایک مرتبہ منع کر رہے, اور اس مقام پر شمر کے حوالے سے ایک عجیب بات یاد آ رہی ہے. ذرا آپ دیکھیں کہ کتنی اہم ترین یہ بات ہے جسے مومنین کرام کوئی اہمیت نہیں دیتے. نو محرم ہی کا ایک واقعہ جو رہ گیا اپنا گفتگو میں, وہ نو محرم کا واقعہ یہ ہے کہ شمر جوشن کا تعلق بنی کلاب سے تھا اور بنی کلاب سے ام البنین کا بھی تعلق تھا. ام البنین جو جناب عباس کی والدہ, جناب عباس, جناب جعفر, جناب ابو بکر, جناب عثمان, یہ چار بھائیوں کے نام امیر المومنین نے چار اپنے بیٹوں کو بیٹے تھے. ان میں سے ایک کا نام ابو بکر رکھا تھا, ایک کا نام عثمان رکھا تھا, ایک کا نام جعفر رکھا تھا, ایک کا نام عباس رکھا تھا. اور حضرت ابو بکر ابن علی جناب عباس کے ایک بھائی ہیں, حضرت عثمان ابن علی جناب عباس کے دوسرے بھائی. اور جب کسی نے سوال کیا تھا کہ آپ نے اپنے بیٹوں کے نام یہ رکھے تو بتایا تھا امیر المومنین نے کہ نام میں نے کن کے ناموں پر رکھے. عثمان ابن مسعود پیغمبر اسلام کے اتنے بڑے صحابی تھے کہ جب ان کا انتخاب ہوا تھا تو پیغمبر اسلام وہ واحد اصلی نظر آتی ہے پوری تاریخ میں کہ پیغمبر اسلام حیات پر گئے تھے اور حیات کو دفن کرنے سے پہلے حیات کی پیشانی کو بھوسا دیا تھا اور یہ حکم جاری کیا تھا کہ آج میرے بھائی کا انتخاب ہو گیا, اور جنرل القفی نے اپنے ہاتھ سے عثمان کی قبر بنائی تھی اور حکم جاری کر دیا تھا کہ میرے خاندان کا جو شخص مارا جائے وہ عثمان کی قبر کے پہلو میں دفن کیا جائے, اس لیے کہ یہ میرے بھائی کی قبر ہے. یہاں تک کہ پیغمبر کے بیٹے جناب ابراہیم کا انتقال ہوا تھا تو پیغمبر نے اپنے بیٹے کو بھی عثمان کے پہلو میں دفن کیا تھا, اور یہ کہہ کر دفن کیا تھا کہ بھتیجا چچا کے پہلو میں آرام سے سو سکتا. تو اگر جو عثمان ابن مظعون ایک بہت بڑے صحابی تھے امیر المومنین کے اور پیغمبر کے, اسی طرح حضرت ابو بکر ایک تو وہ معروف حضرت ابو بکر ہیں, ایک اور امیر المومنین کے بڑے ہی گہرے اور غریبی صحابی تھے. تو مہاراج یہ چار بھائی ام البنین کے بیٹے شمر جوشن ایک مرتبہ آتا ہے خیام حسینی کے قریب اور آواز لگاتا ہے کہ میرے بھانجے کہاں ہیں. اصل میں یہ طریقہ تھا کہ قبیلے کی ہر عورت کو بہن سمجھا جاتا تھا, اور اس اعتبار سے ان کی اولاد بھانجے کہلاتی اور قبیلے کے ہر مرد کو بھائی سمجھا جاتا تھا اور اس کی اولاد بھتیجہ کہلاتی. جب شمر نے یہ آواز لگائی تو ایک مرتبہ حضرت عباس نے پہچان لیا, حضرت جعفر نے پہچان لیا, حضرت عثمان نے پہچان لیا, حضرت ابو بکر ابن علی نے پہچان لیا, لیکن کوئی اپنے مقام سے نہیں کھڑا ہوا کہ دشمن خدا آ رہا ہے, دشمن امام آ رہا ہے, ہم اس کی آواز سننے کے لیے جائیں. تو شیخ عباس قومی گلزار آواز میں تجیب جملہ لکھتے تھے. امام نے ایک مرتبہ حضرت عباس کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ میرے بھائی عباس یقینا وہ فاسق, وہ فاسق ہے, وہ واجب القدر ہے, لیکن ہے تو تمہارا دور کا رشتے دار اور تمہیں پتا نہیں کہ ایک رشتے دار کا دوسرے رشتے دار پر کتنا حق ہوتا ہے. جب اس نے تمہیں بلایا تو کتنا ہی بدترین شخص ہو, اپنے رشتے داری کا تقاضا یہ ہے کہ کہاں کو تم جا کر اس کی بات کو سنو. حضرت عباس جاتے اور جب مجھے کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے یزید سے ابن زیاد سے امان کے خواہ پہ آیا, حضرت عباس سنتے اور کہتے ہیں کہ میرے لیے تو امان لائے لیکن فاطمہ کے بیٹے کے لیے, تو شمر نے یہی جواب دیا تھا کہ فاطمہ کے بیٹے کو تو کہیں پر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. حضرت عباس اس وقت جہاد کی حالت میں واپس آ گئے تھے, یہ کہتے ہوئے کہ اے دشمن خدا تم پر خدا سے اشارہ تو میرے لیے امان نامہ لے کے آیا اور فاطمہ کے بیٹے کے لیے کہتا ہے کہ کہیں جائے امان نہیں ہوگی, لیکن ذرا غور کرے کہ اس نو محرم کو امام کتنی اہم ترین بات بتا رہے کہ اگر شمر جیسا رشتے دار بھی تمہارے پاس آ جائے تو حق رشتے داری کا تقاضا یہ ہے کہ کم از کم اس کی بات کو جا کر سنو. امام تو ایک طرف رشتے داری کے حق کو اتنا بلند کر رہے کہ حضرت عباس جیسی عظیم ہستی کہاں اور شمر جیسا حلول و حدود شخص کہاں, لیکن شو کے دور کا رشتہ اور کتنے دور کا رشتہ کہ دونوں کا تعلق ہے قبیلے سے, اتنا کا رشتہ ہے تو امام اتنی اہمیت بتا رہے ہیں. تو امام کے ماننے والے کا یہی فرض ہوگا کہ اپنے برابر میں رہنے والے پڑوسی کو دن رات بتائے رکھے, اپنے قریبی پوری رشتے دار کو دن رات تکلیف پہنچاتا رہے, خود ایسے آرام میں بیٹھا رشتے دار کو مصیبت میں تڑپتا دیتے اور کبھی غلط کر ان کی خبر نہ لے. امام کی تو یہ حالت کہ اگر شمر جیسا رشتے دار آئے جو واجب القدر ہے تو اپنی امام یہ کہتے ہیں کہ نہیں اس کا بھی ہے کہ جا کر اس کی بات کو سنو. تو کیا ہمارا مومن رشتے دار اور مومن پڑوسی جتنے بھی سلوک کا مستحق نہیں, جتنے سلوک کا مستحق امام نے شمر کو قرار دیا تھا؟ اگر کوئی ساتھی یہ جملہ کہتے کہ ہم اور آپ کو شمر جیسے ہیں تو ہمیں تھاوا جاتا ہے, لیکن کبھی پلٹ کر نہیں دیکھتے کہ ہم تو اپنے رشتے دار سے وہ سلوک بھی نہیں کرتے جو شمر کے ساتھ کیا جاتا, ہے ہم تو اپنے رشتے دار کو حاض اللہ سلو سے بدتر سمجھتے ہیں جب ہمارا سلوک اس کے ساتھ ایسا بہرحال دس محرم آتی اور دس محرم کے آنے کے بعد جب شیور جیسا شخص نشانے میں آیا تو امام نے اس کو نظر انداز کرا دیا, جنگ کا آغاز ہوا. اور جب جنگ کا آغاز ہوا تو روایت یہ ہے کہ پہلے امام کی طرف سے دو آدمی نکلے مقابلہ کرنے کے لیے اور وہ دو آدمی اپنے مخالف دو آدمیوں کو ساتھ دیتے. تو ایک مرتبہ ہمارے صاحب نے حکم دیا کہ پورا کا پورا لشکر ایک ساتھ حملہ کر دے. چنانچہ پہلا حملہ ہوا, اسے تاریخ میں حملہ پورا کہا جاتا. اس کے نتیجے میں 50 کے قریب امام کے بزرگ صحابی تو وہی انتقال کر گئے. وہ قطر کی فوج تھی اور ان کے 50 آدمی ایک ساتھ پہلے ہی وقت میں شہادت کے رتبے پر فائز ہو گئے. اس حملہ پورا کے بعد تو تقریباً 8 سے 9 بجے کے درمیان ہوا ہوگا, صرف 32 صحابی امام کے پاس رہ گئے اور یہ 32 صحابیوں میں سے بھی اکثریت 12 بجے سے پہلے شہید ہو چکی تھی. جناب کل 8 سے 10 صحابی ہیں جو 12 بجے سے لے کر تقریباً 3 یا 3:30 بجے تک اس جنگ میں حصہ لیتے ہیں. تو اکثریت پہلے حملے میں شہید ہو گئی تھی اور 11 بجے کے قریب 11:30 کے قریب زور سے 1 گھنٹے پہلے ایک دوسرا حملہ کیا گیا جس میں 18 صحابی ایک ساتھ شہید ہو گئے. تو بہت ہی مختصر سے صحابیوں کو موقع ملا تھا آمنے سامنے جنگ کرنے کا, ورنہ اکثریت تو اسی حملوں کے اندر شہید ہو گئی تھی جو بیس وقت اچانک حملے کیے گئے. واقعہ ایک کرملا کا آغاز ہوتا اور اس وقت ایک عجیب و غریب بات ہوتی ہے. امام کے لشکر سے نکلتے ہیں اور یزید ابن معمر فوج ہمارے ساتھ سے نکل کر دونوں ایک مرتبہ ایک مقام پر جمع ہو گئے. بنیر حمدانی کے بارے میں کہا جاتا کہ ائمہ کو چھوڑ کر ان کے زمانے میں ان سے زیادہ عبادت کرنے والا کوئی نہیں گزرا, اکثر بلکہ 30-30 اور 40-40 سال لکھا جاتا کہ یہ عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھا کرتے تھے, تمام رات عبادت الہی میں کھڑے ہو کر جا کر خدا دیا کرتے تھے. اتنا محبت صحابی جب میدان کربلا میں پہنچا تو ایک مرتبہ یزید ابن معمر کو دیکھا اور کہا کہ ہے یزید ابن معمر ایسا کرو کہ ہم اور تم مباہدہ کر لیں. یہ مباہدہ جو آپ نے سنا ہوگا کہ 9 ذوالحجہ کو ہونے والا تھا, میدان کربلا میں مباہدہ ہوا. بنیر حمدانی اور یزید کے درمیان مباہدہ ہوا. مباہدہ اس طریقے سے کہ ایک مرتبہ دونوں نے خدا کی بارگاہ میں ہاتھوں کو جوڑا اور یہ کہا کہ ہم نے جو حق پر ہے وہ آپ کے دشمن کو ختم کر ڈالے, اور اس کے بعد جنگ شروع ہوئی. بنیر حمدانی مباہدہ کرتے ہیں اور پہلے ہی وار میں یزید اپنے راہل کی گردن کو پڑا دیتے ہیں. مباہدے سے واقعہ کربلا کا آغاز ہوا اور یہ فضا ہی بتا رہی تھی کہ حق کس کی طرف تھا, اسی لیے تو وہ بغیر کلیکٹر چھوڑ کر ادھر آ گیا. لیکن کیونکہ وقت بہت کم ہے اس لیے ہم گفتگو کو بڑے اختصار کے ساتھ اختتام کی طرف جاتے ہیں. بڑا اہم ترین موضوع ہے جو رہا جا رہا. تمام دن وقت میدان کربلا کے اندر چاروں طرف سے یہی مناظر دیکھنے میں آئے کہ کہیں کوئی گھوڑے پر سے گر رہا ہے, کہیں کسی کی گردن کو جدا کیا جا رہا ہے, کہیں بہتا ہوا خون ہے, کہیں یا آماں ادریکنے کی آواز ہے, کہیں یا آماں ادریکنے کی آواز ہے. یہاں تک کہ امام کی نسل کا سلسلہ شروع ہو گیا اور یہیں سے علماء نے بڑا اختلاف ہے کہ سب سے پہلے میدان کربلا سے شہید کون تھے. علماء کے بڑے گروہ کا خیال ہے کہ سب سے پہلے جناب علی اکبر, وہ جناب علی اکبر کے امیر معاویہ سرکار سامنے بیٹھا. ایک مرتبہ اپنے صحابیوں سے سوال کرتا ہے کہ تمہارے خیال میں اس دور میں خلافت کا سب سے بڑا حقدار اور مستحق کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اے امیر شام, آپ سے بڑھ کر خلافت کا حقدار اور مستحق کون ہوگا؟ تو ایک مرتبہ امیر شام کہتا ہے کہ نہیں, تمہاری عقلوں پر پتھر پڑ گئے. اس وقت سب سے زیادہ خلافت کا مستحق حسین کا وہ بیٹا ہے جو علی اکبر کے نام سے مشہور ہے, اس لیے کہ ایک طرف تو اس کا رشتہ خاندان بنی ہاشم سے ہے, ان کی تمام خوبیوں کے لیے ہوئے, اور دوسری طرف اس کا رشتہ ہمارے خاندان سے بھی ہے اور جو ایک دو خصوصیات ہے وہ اس کے اندر موجود ہے. تو جناب علی اکبر سب سے پہلے شہید ہیں یا جناب علی اکبر سب سے آخری شہید ہیں؟ علماء کرام نے اس میں اختلاف ہے. بہرحال گفتگو کو اختصار کے ساتھ لاتے ہوئے ایک اتنی بات علماء نے متفقہ طور پر لکھی ہے کہ جناب علی اکبر کی شہادت کے اندر ایک عجیب واقعہ بیان کیا جاتا ہے جو غیر اکثر پر بیان کیا جاتا ہے, وہ یہ ہے کہ جب جناب علی اکبر میدان جل کی طرف چلے تو ایک مرتبہ امام نے ام لیلہ کو بلایا اور کہا کہ اے ام لیلہ, تم بالوں کو اقرار کر اپنے بیٹے کے لیے دعا کرو, کیونکہ میں نے جب نے یہ فرمایا ہے کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں بہت جلدی قبول ہو جاتی ہے. لیکن علماء کا اس چیز پر اتفاق ہے کہ جناب لیلہ میدان کربلا میں موجود ہی نہیں تھی اور یہ واقعہ جو بنایا گیا یہ غلط واقعہ ہے, کوئی ذاتی فرض تو قابل اعتراض بات نہیں ہے, لیکن یہ تاریخی واقعہ موجود نہیں ہے. اس قسم کا کوئی اور ام لیلہ کا وجود میدان کربلا میں نہیں ملتا. جناب علی اکبر کے بارے میں ایک دوسرا اختلاف جو بہت بڑا اختلاف ہے وہ یہ کہ جناب علی اکبر کی عمر 18 سال تھی, یعنی وہ چوتھے امام سے چھوٹے تھے, یا 25 سال تھی اور وہ چھوٹے امام سے بڑے تھے. بلکہ کچھ روایتوں میں جو صحیح ہے یا غلط کہ ہم نہیں کہہ رہے, لیکن کچھ روایتوں میں تو یہاں کہتے ہیں کہ جناب علی اکبر جناب امام زین العابدین سے بڑے تھے, ایک سال بڑے تھے, اور جناب علی اکبر کی بھی شادی ہو چکی تھی اور ان کی ایک چھوٹی سی اولاد بھی میدان کربلا میں موجود تھی جو غالباً شام غریبہ ہو کرے کچل کر بحال ہو گئی تھی. جناب علی اکبر کے سب سے زیادہ تذکرہ بھی کچھ تاریخوں میں ملتا, لیکن اکثر علماء نے کہا ہے کہ وہ کوئی اور کسی اور امام کی اولاد ہے, غالباً امام حسن کے بیٹے اور جناب علی اکبر کی 18 سال کی عمر تھی. بارہ واقعہ کربلا چلا, ایک ایک کر کے خاندان بڑی حاصل شہید ہونے لگا, یہاں تک کہ حضرت عباس کی شہادت کا موقع آیا. حضرت عباس کی شہادت سے پہلے حضرت عباس نے اپنے 3 بھائیوں کو شہید ہوتا ہوا دیکھا, یہ تو ہمارے یہاں مشہور ہے, لیکن یہ عام طور پر کم پڑا جاتا ہے کہ حضرت عباس کے 2 بیٹے بھی میدان کربلا میں شہید کیے گئے, فضل ابن عباس اور قاسم ابن عباس. فضل ابن عباس کی عمر 20 سال بتائی جاتی ہے اور جناب قاسم ابن عباس کی عمر 19 سال بتائی جاتی ہے. جناب عباس کی شہادت سے پہلے ان کے 3 حقیقی بھائی اور 2 حقیقی بیٹے میدان کربلا میں شہید ہوئے, اور اس کے بعد حضرت ابوالفضل عباس کی شہادت کا موقع آیا. حضرت عباس کی شہادت آپ تاریخوں میں پڑھتے رہتے ہیں اور مسجدوں میں سنتے رہتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ ایک روایت یہ بھی کہ حضرت عباس اور حضرت امام حسین نے بیعت جہاد شروع کیا تھا. ایک تو یہ ہے کہ امام حسین نے حضرت عباس کو بھیجا کہ تم جاؤ اور جہاد کرو اور پانی لے کر آؤ, اور ایک یہ روایتوں میں ملتا ہے کہ جب تمام شہداء بنی ہاشم ختم ہو گئے تو اس تمام حضرت عباس اور حضرت امام حسین دونوں اس بار جہاد کرنے کے لیے نکلے. سید ابن طاہوت اپنی کتاب لہوب کے اندر یہ نقل کرتے اور اس طرح سے چلے کہ امام حسین اور حضرت عباس نے اپنی پیٹوں کو ملا لیا تھا تاکہ ایک طرف سے حملہ ہو تو امام مقابلہ کرے اور دوسری طرف سے حملہ ہو تو حضرت عباس مقابلہ کرے, اور اس طرح سے یہ لوگ چلے تھے نہر فرات کے کنارے تاکہ پانی لایا جا سکے, اور اس کے بعد پھر دشمن کی فوج نے حملہ کیا تھا اور دونوں کو جدا کر دیا تھا. ایک طرف حضرت عباس جہاد میں مصروف تھے, ایک طرف امام جہاد میں مصروف تھے, اور حضرت عباس کی شہادت کے کچھ ہی وقت کے بعد امام حسین کی شہادت کی واقع ہو گئی. لیکن دوسری روایت زیادہ مستند ہے کہ حضرت عباس پہلے گئے تھے پانی لانے کے لیے اور اس کے بعد حضرت عباس کی شہادت ہو گئی, اور کچھ روایتوں میں یہ ہے کہ حضرت علی اکبر شہید ہو گئے, اور اب آخر میں امام مظلوم کی باری آئی اور امام کو میدان جہاد کی طرف چلنا. اس موقع پر ایک چیز کا تذکرہ کر دیا جائے کہ کتنا نازک مقام ہے کہ تمام عزیز و اقاربوں کے لاشے کربلا کی جلتی ہوئی زمین کے اوپر پڑے ہیں, تمام رشتے داروں کے لاشے کربلا کی جلتی ہوئی زمین پہ پڑے ہیں, اپنی گود کے پالے ہوئے گود کے جلائے ہوئے میدان کربلا پر پڑے ہوئے ہیں اس حالت میں کہ کسی کے نیزے کسی کے سینے میں نیزہ ہے, کسی کی گردن کو جدا کیا گیا ہے, کسی کا کسی پامال ہے. اس صبح میرے مولا خیمے میں آتے اور خیمے میں آنے کے بعد پہلے تو اپنی بڑی صاحبزادی فاطمہ کو بلایا, اور بلانے کے بعد اقرار امامت کے اوپر مشتمل ایک کتاب تھی کہ یہ میرے بیٹے علی کو دے دینا, اور اس کے بعد چوتھے امام کے پاس آیا. اس موقع پر اتنے نازک وقت کے اندر امام کو امت کا کتنا خیال تھا, چوتھے امام کے پاس آئے سید سجاد کو ہوش میں لایا اور سید سجاد کی آنکھ کھلی, اپنے بابا کو سرتے پیسے رقموں سے چور چور دیکھا اور پہلا جملہ یہی کہا کہ بابا میرے چچا عباس کہاں گئے تھے جو آپ کی حالت ہو گئی تھی. ایک ایک شہید کا نام لینے لگے, لیکن اس وقت دیکھیں ایک مرتبہ چوتھے امام سے امام حسین رخصت ہو رہے ہیں, لیکن جاتے جاتے چوتھے امام کو سینے سے جنتایا اور کہا کہ اے میرے بیٹے میں اس دنیا میں جا رہا ہوں, لیکن ایک اہم ترین عطیہ ہے جو میں تیرے حوالے کر رہا ہوں تاکہ میرے پاس تیری امت کو پہنچا دینا, اور وہ عطیہ کیا ہے کہ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام نے میری مادر گرامی فاطمہ زہرا کو دعا تعلیم فرمائی تھی اور یہ کہا تھا کہ بیٹی فاطمہ جب کسی دعا سے کام نہ چلے تو اس وقت اس دعا کو پڑھنا اور یقیناً خدا تیری مشکل کو دور کر دے گا, اور اے میرے بیٹے یہ دعا میں تجھے تعلیم کر رہا ہوں تاکہ یہ دعا میرے ساتھ میدان کربلا میں ختم نہ ہو جائے. اور پھر امام نے اتنے نازک وقت میں اتنے نازک مقام سے تین دن کی بھوک اور پیاس میں تمام عزیزوں کے زخم کو دل سے لیے ہوئے امام ہیں, لیکن کتنا خیال ہے ہماری مشکلات کا کہ میدان کربلا میں امام کو اس وقت چوتھے امام کو یہ دعا تعلیم فرما رہے ہیں, اور کتابوں میں وہ دعا موجود ہے کہ اللہ عما بے حق یاسین والقرآن الکریم بے حق طہٰ والقرآن العظیم. امام کی آخری دعا کتنی اہمیت ہوگی اس دعا کی کہ امام شہادت کے قریب پہنچ چکے ہیں لیکن اس دعا کو بچانے کا اتنا خیال کے وقت شہادت بھی امام نے یہ دعا پہلے چوتھے امام کو تعلیم فرمائی. اور روایت میں یہ کہ یقیناً اس کا یہی مرتبہ مقام ہے جو امام نے بتایا, اور علماء نے اپنے ذاتی واقعات لکھے ہیں کہ جب ہماری کوئی پریشانی کسی طرح سے دور نہیں ہوتی ہے تو اس دعا پر پڑھتے ہیں بڑی سے بڑی پریشانی دور ہو جاتی ہے, کیونکہ مسائل کا بیان مقصد نہیں ہے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسائل آتے آتے ہماری گفتگو کا رخ غلط جاتا ہے. واقعہ یہ سفر کی اس تاریخ کو آپ تک پہنچانا روایت کی ہے کہ اس کے بعد میرے مولا چلے, اس کے بعد میرے مولا مختص ہو گئے اور میدان جنگ کے اندر پہنچ گئے. امام نے جہاد شروع کیا اور اس جہاد کا انجام یہ ہوا کہ وہ آ گیا جس کا وعدہ امام سے لیا گیا تھا. جانور جس کے تمام جسم پر کاٹے ہی کھاتے ہوتے ہیں, امام پنجم کی روایت یہ ہے کہ جب میرے جب گھوڑے پر سے سرمدا کے گرے تو سامنے کا حصہ ایسا ہو چکا تھا جسے خار پوش کے جسم کے اوپر کاٹے ہی کھاتے ہوتے ہیں. سر سے پیر تک تیروں اور پیروں سے گھوڑی جسم کا حصہ خالی نہ تھا. اور اس وقت پناہ اس نے ہر آگے بڑھتا ہے, آگے بڑھ کر امام کے سینہ مبارک سے نیزہ مارتا ہے اور یہ نیزہ دوسری طرف سے نکل گیا. امام نے ادھر سے نیزے کو پھینکا اور پھینکنے کے بعد خون کو لیا, اپنے چہرہ مبارک کے اوپر ملا. امام ملا کے زمین کرملا پر آتے, لیکن کس وقت بھی امام زمین کرملا پر آئے, اب تک زمین کرملا پہ آ گئے. تمام فوج یزیدی آگے بڑھتی ہے لیکن کسی کی ہمت نہیں کہ قریب آ سکے. ہر ایک کام رہا ہے کہ رسول کے نواسے پر فاطمہ کے بیٹے کے اوپر ہم حملہ کریں تو کیسے حملہ کریں. شقی سے شقی ظالم سے ظالم ہے, لیکن اس موقع پر کس کی ہمت کہ وہ آگے بڑھ سکے. ادھر میرے مولا تھوڑے سے گرے اور ادھر جناب امام حسن کے صاحب راجے عبداللہ, جن کے بارے میں تاریخوں میں یہ ہے کہ کانوں میں گلدوارے ہل رہے تھے, یہ ملکہ دیش کے خیمے سے بھاگتے ہوئے آگے بڑھے. امام نے آواز بھی دی کہ میں انہوں نے کلثوم عبداللہ کو پکڑ لینا, لیکن وہ بچیاں خوبی کے بازو کو چھوڑا کے بھاگا. امام کے قریب آیا اور جس وقت قریب آیا اس وقت فلان تلوار کو اٹھا چکا تھا. ایک مرتبہ عبداللہ اس نے حسن یہ کہتے ہیں کہ اے ظالم, میرے جگا پر تلوار کو ہاتھ چلا اور یہ کہہ کے آپ نے ہاتھ آگے کر دیے. روایتوں میں یہ ہے کہ فلان کی تلوار جو امام پر آ رہی تھی عبداللہ کے ڈرنے ڈرنے ہاتھوں پر پڑی, ہڈی کے ٹوٹنے کی آواز آئی لیکن کھال چوری رہ گئی. ایک مرتبہ دوسرا بار کیا اور عبداللہ ابن حسن امام حسین کے پہلو میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اس کے بعد ایک وقت تین آدمی آگے بڑھے, وزہ نے اپنی تلوار کو استعمال کیا, سنان نے اپنے نیزے کو استعمال کیا اور شمر نے اپنے خنجر کو استعمال کیا. اور روایت یہ کہ شمر وہ خنجر لے کے آیا تھا جس سے دم لگا ہوا تھا. اٹھارہ مرتبہ امام کی گردن سے خنجر چلایا گیا کیونکہ رنگ آلود خنجر تھا, کھال آسانی سے نہیں کٹ رہی تھی. اور اس تکلیف اور شدت کی حالت میں میرے مولا زمین کرملا سے تڑپ رہے ہوں گے. کس حالت میں تڑپ رہے ہوں گے ہمیں کیا پتا ہے, لیکن اسی وقت اس وقت امام کے سر اکثر کو نیزے کی نوک کے اوپر پلٹ کیا گیا. جناب سکینہ راوی ہے, کیونکہ جب شان غریبہ آئی تھی اور جناب زینب ام کلثوم نے بچوں کو جمع کیا تھا تو یہ دیکھا تھا کہ سارے بچے موجود ہیں, سکینہ موجود نہیں ہے. جناب سکینہ کی تلاش میں زینب و ام کلثوم پڑھی تو یہ دیکھا کہ بابا کے راجے سے لمبی ہوئی ہے. اور جس وقت جناب سکینہ کو جدا کیا گیا, مصباح کفانی میں بھی یہ جملہ موجود ہے, جناب سکینہ کہتی ہے کہ بھوبھی اما جس وقت میرے بابا سے بے سر کی لال کڑپ رہی تھی اور میں اپنے بابا کے سینے پہ آ کے دیکھ لی تو اس وقت مجھے ایسا لگا جیسے میرے بابا کے جسم میں سے آواز آ رہی ہے. اور کیا آواز آ رہی تھی, جناب سکینہ ناصر ہے, میں نے اپنے بابا کے جسم سے اس آواز کو سنا کہ اے میرے شیعوں, جب تم کسی پیادے کا نام سننا تو سب سے پہلے اپنے مولا حسین کو یاد کرنا جو پیاپا کربلا کی جلدی زمین سے مارا گیا. جب تم کسی مسافر کے بننے کا تذکرہ سننا تو سب سے پہلے رسول کے دروازے کو یاد کر لینا جو حالت مسافرت میں میدان کربلا میں مارا گیا. جناب سکینہ کہتی ہے کہ میں نے دیکھا میرے بابا کے راجے سے یہ آواز بلد ہوئی کہ اے میرے شیعوں, کاش تم آسوئے کے دن میدان کربلا میں ہوتے اور یہ دیکھتے کہ جس طرح میں اپنے چشمہ کو پانی کے لیے لے کے آیا اور میرے چشمہ کو پانی نہیں پلایا گیا. اور اس کے ساتھ ہی میدان کربلا میں تاریخ کا یہ المدار واقعہ اپنے اختتام تک پہنچا. لیکن یہاں سے بالکل نئی تاریخ شروع ہوئی, یہاں سے بالکل نیا منظر شروع ہوا. اب روایت یہ ہے کہ جس وقت امام کے گلے پر خنجر چل رہا تھا اور اس وقت فوج جدید کے اندر سے ایک آدمی نکلا جس کو کسی نے نہیں دیکھا تھا اور ایک مرتبہ تڑپ تڑپ کر چیخنے لگا. شیخ عباس ملتان احمد نے جتنے چیخنے لگا اور چیختے چیختے کہنے لگا کہ حسین کے سینے پر سے اتراؤ, حسین کے سینے پر سے اتراؤ. میں بڑا عجیب منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. لوگوں نے اس کی بات نہیں سنی لیکن بعد میں اسے پکڑا گیا. گیا اور اس کو پکڑنے کے بعد سوال کیا گیا تم کیا بن کر دیکھ رہے تھے؟ یہ مقتل کی روایت نہیں، زاکرین کی روایت نہیں، شیخ اصحاب اپنی تاریخ کی کتاب میں لکھ رہے ہیں کہ اس جنگل نے کہا کہ جس وقت تم لوگ حسین کے سینے کے سوار بٹن کے خنجر چلا رہے تھے، میں نے دیکھا کہ آسمان میں رسول اللہ کھڑے ہوئے ہیں، اپنی ریچ حوالت کو اپنے ہاتھوں میں تھامے ہوئے ہیں اور رسول کی آنکھوں سے مسلسل آنکھوں جاری ہے۔ میں گھبرا گیا کہ کہیں ایسا کرو کہ پیغمبر پر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے اور ہم میں سے ہر ایک کا ذہن میں فاطمہ ہو جائے۔ تو میدان کربلا میں پیغمبر اسلام موجود تھے اور روایتیں یہ بتاتی ہے کہ جس دن یعنی 3 دن کے بعد جب شہیدوں کے لاشے کو دفن کیا گیا تو اس وقت میدان کربلا میں پیغمبر اسلام بھی تھے، امیر المومنین بھی تھے، جناب شہزادی بھی، امام حسن بھی تھے، ایک ایک پنجگر کی ہستی میدان کربلا کے اندر آئی تھی۔ اب جہاں پہ واقعہ کربلا باہی اعتبار سے اختتام تک پہنچتا ہے اور روایت یہ ہے کہ اب لوٹ مار کا آغاز ہوا اور سب سے پہلے امام ہی کے جسم کی ایک ایک چیز کو اتارا جانے لگا اور جس بے درجی کے ساتھ اتارا گیا، روایت یہ ہے کہ امام کے دست مبارک نے ایک انگوٹھی تھی غالب آگے بڑھا تاکہ امام کے دست مبارک سے انگوٹھی کو اتارے، انگوٹھی گھر پر لگی تو امام کی انگلی کو کاٹا اور انگلی کو کاٹ کے لے کے آگے بڑھ گیا۔ اتنی بے درجی کے ساتھ امام کے لاشے کے اوپر ظلم کیے گئے، یہاں تک کہ آخر میں ایک مرتبہ اعلان کیا ہمارے ساتھ نے کہ کون ہے جو حسین کے لاشے سے گھوڑے دوڑانے کو تیار ہے، کوئی آگے بڑھنے کو تیار نہ ہوا۔ ہاں 10 آدمی آئے اور انتہائی خوشی سے آئے کہ ہمیں اس سے بڑھ کر سعادت کا کیا نصیب ہوگی، اور اس کے بعد امام کی لاش پر بیٹھ ہوا 10 گھوڑے دوڑنے لگے۔ اور روایتوں میں یہ ہے کہ جب آپ سے تحریر کی گئی تو پتا چلا کہ یہ 10 کے 10 وہ لوگ تھے جن کی نسل کے اندر کوئی خرابی تھی۔ ایک طرف جب واقعات ہو رہے ہیں، دوسری طرف دیہوں کے اندر دھوپ مار جاری ہے، دوسری طرف پیموں کو لوٹا جا رہا، اس حالت میں لوٹا جا رہا کہ جناب سکینہ کے گوشواروں کے کھلنے کا واقعہ تو آپ نے سنا، جناب ام کلثوم کے کانوں کے گوشوارے کھلے گئے، حسین کی بڑی بیٹی جناب فاطمہ کے ہاتھ اور پاؤں کے کڑوں کو اٹھایا گیا، ایک ایک پیدانی کے سر سے چادروں کو پھینکا گیا، اور اس کے بعد جب میدان کربلا میں شام آئی اور روایت یہ ہے، اب اتنا وقت نہیں رہا ہم تفصیل میں نہیں جا سکتے، لیکن روایت یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی ایک بہت بڑی تعداد یہ تھی کہ جب خیموں میں آگ لگی تھی اور خیموں میں آگ لگنے کے وقت دشمن اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے لوٹ مار کے لیے جا رہے تھے تو بہت سارے خاندان اہل بیت کے چھوٹے چھوٹے بچے میدان کربلا میں شہید ہو گئے تھے، یہاں تک کہ جناب مسلم کی بیٹی جناب عاطقہ، وہ عاطقہ کے جب امام کو راستے میں اطلاع ملی تھی کہ مسلم شہید ہو گئے تو امام نے عاطقہ کو بلایا تھا، گھوڑ کے بلایا تھا، سر کے ہاتھ پھیرا تھا، اور عاطقہ کا وہ جملہ آپ نے سنا ہوا تاجرین کی زبانی کہ مرتبہ جناب عاطقہ نے گھبرا کے کہا تھا کہ مولا آج تو آپ اس طرح سر کے ہاتھ پھیر رہے ہیں، اس طرح یتیموں کے سر کے ہاتھ کو پھیرا جاتا ہے۔ وہ جناب عاطقہ بھی روایت یہ ہے کہ 10 محرم کو جب گھوڑے دوڑائے گئے تو جناب عاطقہ بھی انہیں گھوڑوں کی ٹانکوں سے پہلے گزر کر میدان کربلا میں شہادت کے مقام پر فائز ہو گئی، اور اس کے بعد ہی میدان کربلا میں شام غریبہ آ گئی۔ اور شام غریبہ کے بارے میں صرف ایک بات کہہ کر آج کی گفتگو کو اختتام تک پہنچانا ہے کہ شام غریبہ کے بارے میں کوئی صحیح روایت ہمیں نہیں ملتی کہ شام غریبہ میں کیا ہوا اور کس طریقے سے واقعات پیش آئے۔ راتری نے کرام جو بیان کرتے وہ اجازت ان کو گھمانے کی، لیکن تاریخی واقعات شام غریبہ کے بارے میں کوئی تاریخی واقعہ موجود نہیں۔ کربلا کے میدان کی کہانی یہاں سے ختم ہوئی اور 11 محرم سے سلسلہ آگے بڑھا جب قافلہ کوفے سے شام کی طرف چل رہا ہے، اور ہزاروں کی انتہائی یہاں بھی آپ کو نظر آئے گی، لیکن آج کی گفتگو کا وقت ختم ہوا ہے اس لیے ہم تفصیل میں تو نہیں جا سکتے، اور اگلی تفصیل ہماری چوتھے امام کے بارے میں، چوتھے امام کی خود اپنی زندگی واقعہ کربلا کے بعد بھی اتنی اہم ہے کہ یہ سارے واقعات اس میں رہ جائیں گے۔ ہم کوشش کریں گے کہ تھوڑا بہت واقعہ کربلا کے بعد کا تذکرہ کریں۔ آج کے سامنے بھی بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو کبھی آج ہی نہیں ہوں گے، شاید آپ کے علم میں نہ ہو کہ میدان کربلا میں امام کی ایک فوجہ حاملہ تھی اور دوسرے کے شام کے درمیان بچے کی ولادت ہوئی تھی، لیکن اس طرح کا کل بھرا شروع کیا گیا ایک دن کے بچے کے ساتھ، یہ بھی تاریخوں میں موجود ہے، اور ان شاء اللہ اگر وقت ملا تو آئندہ کی تقریب میں ہم کچھ بیان کریں گے، اور اگر وقت نہ مل سکا تو پھر سال آئندہ جب مسئلے اسلام کے سلسلے کا تذکرہ آئے گا تو یقیناً یہ ایک دن کے بچے، دو بچے ایسے ہیں جو ایک دن کے مارے گئے، ایک وہ امام کے صاحب زادے جو کوفہ سے شام کے راستے میں حلب کے قریب متولد ہوئے تھے، اور ایک تو کربلا ہی کا واقعہ کہ جناب علی اکبر کی شہادت تو آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن روایت یہ ہے کہ ایک اور صاحب زادے میدان کربلا میں امام کے پیدا ہوئے تھے، اور جس وقت امام نے اپنے ایک منٹ کے صاحبزادے کو گود میں اٹھا کر ٹھوسا دیا اور اذان دی. اس وقت تیر مارا گیا اور وہ ایک منٹ کا یا ایک لمحے کا بچہ سڑک سڑک کے امام کے ہاتھوں میں شہید ہوا. تو واقعات تو ایسے ہیں وغیرہ کے بارے میں کہ نہ کوئی بیان کر سکتا ہے نہ کسی میں طاقت ہے, ورنہ اکثر خدا ان واقعات کو اکثر ہمارے سامنے پیش کیا, ورنہ کسی ہومی کے لیے زندہ رہنا ممکن نہ تھا. تب امام نے حضا کا یہی فرمان کہ کربلا کے اندر جو کچھ ہمارے خاندان پر گزر گئی دنیا کا کوئی بھی اپنا سوچ سکتا ہے نہ سمجھ سکتا ہے نہ تصور کر سکتا ہے, ہم جانتے ہیں اور ہمارا خدا جانتا ہے. اور تھوڑی سی تفصیل ان شاء اللہ آئندہ آئے گی. آج واقعات کربلا کی وجہ سے پھر دیکھا کا وقت ختم ہو گیا, لیکن ان شاء اللہ آئندہ سے جو کہ ہر امام پر ایک تقریر ہوگی اس لیے یہ سلسلہ سیٹ ہو جائے گا. اب آخر میں اعلان اگر جو وقت ختم ہو گیا ہے کہ اسی سلسلے کی جو واقعات کربلا کے بارے میں آپ نے سنا تھی ایک کتاب یہاں پر تقسیم کی جائے گی. یہ کتاب انگریزی زبان میں ہے, اس لیے بہتر ہے کہ وہی مومنیت اس کو لیں کہ جو اس زبان سے واقف ہے, یا وہی مومنیت لیں کہ جو اس کو اپنے گھر کے کسی ایسے پد تک پہنچا سکے جو اس زبان سے واقف ہے. اور اس کتاب کے اندر بھی واقعات کربلا کو بیان کیا گیا ہے, اگر اب تک ہماری نظر سے نہیں گزری, لیکن اس کے منتظمین کا کہنا یہ ہے کہ آپ بات میں اعلان کر دیں کہ جو کچھ اس تقریر میں آپ کو نہیں مل سکا وہ اس کتاب میں آپ کو مل جائے گا جو تھوڑی دیر کے بعد یہاں پر تقسیم ہونے والی ہے. اور ان شاء اللہ اب آئندہ منگل کو چوتھی امام کی سیرت کے حوالے سے گفتگو آگے بڑھے گی. اور اب ہر امام کے بارے میں ایک تقریر ہے, اس لیے تقریر میں تقریر کا سوال ہی نہیں پیدا ہوگا, براہ راست تقریر شروع ہو جائے گی. اور آپ کے ساتھ یہی درخواست ہے کہ ذرا جلدی تشریف لے آئیے تاکہ گفتگو ابتدائی سے بالکل سلسلے سے چلتی رہے.